نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له
نحمده ونصلي على رسوله الكريم.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة
الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين.
نحمده ونصلي
ورحمة الله وبركاته. كيف ہیں آپ لوگ سب؟ جی امید دعا ہے کہ سب عافیت میں رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے کاموں میں انوالو رکھیں, کیونکہ ہم سب کے لیے ایک تو یہ بات کہ ہماری زندگی بہت ہی زیادہ انپریڈکٹڈ ہے کہ کب ختم ہو جائے. جی اور یہ کہ ایک ریمائنڈر آپ سب کے ساتھ میں ہی شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ بہترین موت کیا ہے, کہ انسان اپنی زندگی کے بہترین کام جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین ہے ان پر اپنا اختتام رکھے. یعنی جب وہ اس دنیا سے جائے تو وہ اس کے جو بہترین اعمال ہیں وہی اس کا خواتم ہو, وہ اس کا بہترین اینڈنگ ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی میں جب سب سے اچھا ایمان اور نیکی کا وقت ہو اسی حال میں پھر ہم اس دنیا سے جائیں. آمین. کیونکہ ہمارا ایمان بھی تو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہی رہتا ہے نا. کبھی ہماری ایک طرح سے ایمان کی حالت بہت ہائی ہوتی ہے اور کبھی ہماری کافی لو ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے واقعی دعا ہے کہ ایسے حال میں جائیں کہ جس میں وہ ہم سے راضی اور ہم ان سے راضی. آمین. سو لیٹس اسٹارٹ. ماشاء اللہ اٹینڈنس کے ساتھ شروع کریں گے اور سب لبیک مارک کریں گے انشاءاللہ. فضا فرحان, سائمہ ظفر, امیر مسانی, فاریہ بیگ, ارشیہ بیگم, جویریہ غزنفر, حمیرہ اسحاق, زرینہ محمد, عشرہ سلطانہ, سمیرہ اقبال, حاجرہ عمران, تمیز النساء, عرفانہ منظور, سعدیہ اسلم, سمرین سلطانہ, فوزیہ خالد, بی بی عالیہ محمد, سائمہ سعید, رضیہ غازی, کوثر ایوب, مسز صغرا یاسر, شفقت نواز, زمر ترین, شازیہ میمونہ, سائمہ کرنی, شہلا, سمرین برہان, صبیحہ خان, مسودہ فاطمہ حسین, سیما گل, سیما خالد, سید نائلہ, تبسم قریشی. جی الحمدللہ. سو ماشاء اللہ. اب یہ کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ سیشن آپ کی آیا شیئرنگ کا ہے. کون ریڈی ہے؟ جی کون ریڈی ہے آج آیا شیئرنگ کے لیے؟ ہینڈ ریز کریں جلدی سے. یس ویری گڈ سسٹر مسودہ, سسٹر جویریہ ریڈی. ان شاء اللہ مائک اسپیکر کے آپ لیجیے پلیز.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ نمل آیت 92 ہے. وقل الحمد للہ یسریکم آیاتہ فتسریفونہا وما ربک بغافل عما تعملون. اور فرما دیجئے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے, عنقریب دکھائے گا وہ تمہیں اپنی نشانیاں, پس تم انہیں پہچان لوگے, اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر ہم پہچان لیں گے کہ ہم جو جو کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے. حمد و ثنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے, اور ہم کو ہدایت بھی وہی دیتا ہے مگر اپنی نشانیاں مگر وہ سب اللہ. اگر ہم اللہ کو کہنے پر اگر ہم اللہ کے کہنے پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے قدم مضبوط جما دیتا ہے, وہ ہمیں بھٹکنے نہیں چھوڑتا. اللہ کے کہنے کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ضائع کر دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی سسٹر جویریہ آپ بیٹھی ہیں؟ اوکے الحمد للہ. مائک بھی کرتے ہیں پلیز لیجیے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النمل آیت نمبر 86. الم یروا ان جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ ونہارا مبصرا. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پورا ہمارا ایک دن کا پیکج بتا دیا کہ ہمیں رات کو کیا کرنا ہے اور صبح کے وقت کیا کرنا ہے. اور یہ بہت بڑا ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنے گھروں میں چیک کریں کہ ہم رات کو کیا کر رہے ہیں اور ہم صبح کے وقت کیا کر رہے ہیں. بہت سارے دین کے گھر ایسے ہیں جہاں پہ فجر کے لیے بھی بیرلی لوگ اٹھتے ہیں, اور اگر کوئی اٹھتا ہے ان میں سے کسی ایک کو اٹھنا نصیب بھی ہوتا ہے تو باقی سب گھر سویا ہوا ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم راتوں کو جو ہے عشاء کے بعد, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے, الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو جو کہ دین کے حوالے سے ہو یا کوئی ضروری میٹرز ہوں, تو رات کو سویا جائے اور صبح کے وقت کام کیا جائے. تو جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں آپ کو اکثر, مطلب لوگ آپ جب ادھر ادھر انٹریکٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے ٹائرڈ ہیں, نتھارجک ہیں. تو جب آپ ان سے پوچھیں تو پہلا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہی آپ کریں کہ رات کو کتنے بجے سوئے, تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ان کاموں کے پیچھے یا کوئی کسی بھی مصروفیت کے حوالے سے یا کوئی آ گیا یا کوئی دوست احباب آ گئے یا کوئی رشتہ دار آ گئے, اور اس چکر میں رات ہم نے اپنی دیر سے کر دی. جب رات ہم نے دیر کر دی تو اگلا دن ہمارا پورا خراب ہو جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. میں نے خود نکھڑا کے وقت فجر کے بعد لوگوں کو انوائٹ کیا ناشتے پہ اکٹھے, اور مور دین 200 پیپل شوڈ اپ ایوری ٹائم الحمدللہ, اور لوگ اٹھنے والے موجود ہیں. صرف یہ کہ ہم انسپائر کریں اپنے بچوں کو کہ فجر کلب سٹارٹ کریں, فجر کے بعد ایکٹیویٹی سٹارٹ کریں, کیونکہ رات اللہ نے ریسٹ کے لیے بنائی ہے اور دن اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے بنایا ہے. تو جو ہم باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہم پھر دیکھتے ہیں اس کو, یہی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ملک ترقی کر رہے ہیں. یہاں پہ 7-8 بجے تک سب کچھ ختم ہو جاتا ہے ایکٹیویٹیز, رات کو لوگ اپنے گھروں میں ریسٹ کرتے ہیں اور صبح بہت جلدی اپنا دنوں کا آغاز کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملکوں میں بھی ایسا ہی کرے. اور یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دی جائے, تو صرف شیئر کرنا چاہ رہی تھی سب کے ساتھ کہ آپ اگر اپنے اپنے گھروں میں اپنی لانڈریز صبح فجر کے وقت شروع کر دیں, اپنے ڈش واشر صبح کے وقت شروع کر دیں, اپنے گھر کو لائیولی بنائیں, جو کالز وغیرہ ہیں وہ صبح کے وقت شروع کر دیں, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھروں میں بہت فرق آئے گا. اور اپنے سب گھر والوں کو جگائیے, خود بھی جاگیے صبح, اور فجر کے بعد سونے کے بجائے دوپہر کے کلیولے کی طرف توجہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری گڈ ریمائنڈرز ماشاء اللہ آپ دونوں نے لیے, اور صحیح بات ہے کہ ایک تو اپنے اعمال کا دھیان رکھنا ہے, جو کہ سسٹم سودا نے ہمیں ایک ریمائنڈر دیا, اور دوسرا سسٹر جویریہ نے جو ریمائنڈر دیا آپ سب کو شیئرنگ کرے گا کہ مارننگ اگر آپ کی ارلی مارننگ ہو جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہماری لائف میں. اب اپنا پرسنل اگر شیئر کروں تو یہی ہے کہ بہت سارے کام بھی آپ کے بہت جلدی ہو جاتے ہیں. ہم آلموسٹ آف دا ٹائم ہم یہ کہتے رہتے ہیں نا کہ ان پاس ٹائم نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بالکل ہی اوور ڈوز کر دیں تو ظاہر ہے کہ پھر وقت نہیں بچتا, لیکن یہ کہ جنرلی جو ہر کسی سے ہمیں سننے کو ملتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. تو وقت کی شاید کمی بھی اسی وجہ سے کہ ہم جو اچھا وقت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث انہوں نے بتائی تھی سسٹر جویریہ نے, یس, تو اس ٹائم کو ہم سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور نیند بہت ساری لیتے ہیں. تو پھر سارے دن میں بھی ہمیں وہ نیند والے ہی فیلنگز آتے ہیں, لیزینیس اور سوتی سوتی سی فیلنگ, ڈاؤن فیلنگز, رائٹ. اور وہی بات ہے کہ جو اچھا ٹائم نکل گیا اس میں جو ہم خیر لے سکتے تھے وہ مس ہو جاتی ہے ہم سے, رائٹ. آپ میں سے کون کون ہے جو صبح صبح اب اٹھنے لگا ہے, قرآن پڑھنے کے بعد کس کس میں چینج آیا؟ یہ میں اپنے آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ اس میں پہلے ایسا نہیں کرتی تھی مگر میں اب کرتی ہوں الحمدللہ, اور کوشش یہی ہے کہ کبھی کسی دن مس نہ ہو. اور جس دن مس ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی جی ایک طرح سے یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو ایک قیمتی وقت ہے وہ کھو گیا جس میں آپ بہت کچھ کر سکتے. جی سوری، یہ پتہ نہیں کیوں مائک ڈراپ ہو جاتا ہے بار بار. ابھی تو الحمدللہ سب کے پاس ہوگا. بہرحال چلیں، ان شاء اللہ تعالیٰ امید اور دعا یہی ہے کہ ابھی ٹھیک ہے. یس، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ وہ 8 یا 7 بجے سو جاتے ہیں، اور ہم اگر یہی بات اپنے ہن للہ ون رے راجم بہت ساری چیزیں جو کہ ہم چینج کرتے ہیں، رائٹ right؟ اور چینج کر کے الحمدللہ ہم نے بہت چینجنگ کر لی ہیں، تو یہ بھی ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. اگر کسی کو مشکل ہوتی ہے تو اس طرح کے آرٹیکلز فائنڈ آؤٹ کریں، اس طرح کی ویڈیوز دیکھیں، جس میں آپ کو ایک طرح سے موٹیویشن ملے گی. ابھی تو آواز ٹھیک ہوگی نا، دیر از نو پاور آر مائٹ سب آئے گا سبحان تعالیٰ. بالکل صحیح بات ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں کہ اتنی نیند، اتنی لیزنیس، اتنے سارے اور ایکسکیوزز سب آ جاتے ہیں، انسان کو شیطان دیتا ہے. سو خیر، اب یہ کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا نیکسٹ سیشن آواز ٹھیک ہے نا، جی آواز ٹھیک ہے نا سب کے لیے. تو چلیے انشاءاللہ ہم اپنا نیکسٹ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں خلاصہ قرآن کا، اور سب تیار ہوں گے اس کے لیے. جی انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 20ویں پارے کا دوسرا رب دیکھیں گے، سورۃ القصص کی آیت نمبر 14 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولما بلغ شدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی نشو نما مکمل ہو گئی، تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے کہ پیچھے موسیٰ کی ماں کا تذکرہ ہم نے دیکھا، ماں کا صبر اور ماں کا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہونا موسیٰ علیہ السلام کے اندر اس طرح سے اثر پا گیا کہ بے شک وہ شاہی ماحول میں بھیج دیے گئے، لیکن ہمارے ہاں جس کو کہتے ہیں کہ دودھ کا اثر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم اور حکمت کے طور پر یہ عطا فرمایا. حکم سے مراد یہاں حکمت ہے، اور حکمت کہتے ہیں بر وقت فیصلے کرنے کو، موقع کی مناسبت سے فیصلے کرنا، بدلتے حالات کے لیے تیار رہنا، اور علم کو صحیح طور پر استعمال کرنا، صحیح رخ پر رہنا. اسی طرح حکمت کہتے ہیں کہ برے حالات میں خیر ڈھونڈ لینا. آپ دیکھا جائے تو یہ وہ چیز ہے جو ہم سب کے لیے سب سے بڑی نعمت بنتی ہے. حالات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی پوری طرح ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن اگر اللہ ہمیں حکمت دے دے تو ہم برے سے برے ماحول میں بھی اور خراب سے خراب حالات میں بھی خیر کے فیصلے جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو حکمت بہت بڑی بات ہے. پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی یا آپ کا بچپن کوئی نارمل بچپن نہیں تھا، جس طرح ہمارے عموماً بچے ماں باپ کے پاس پلتے ہیں. یہ تو ہم نے پڑھ ہی لیا پیچھے کہ موسیٰ واپس اپنی ماں کے پاس پہنچا دیے گئے تھے، لیکن شاہی خاندان سے تعلق تو جڑ ہی گیا تھا. اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق اور کردار میں خرابی نہیں آئی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک کر چکے ہوں تو باہر کے ماحول کا اتنا زیادہ اثر ہم پر نہیں پڑتا. بہرحال اب موسیٰ علیہ السلام کی آزمائشیں بھی شروع ہو رہی ہیں. جتنی بڑی نعمت ہوگی نا اتنی بڑی آزمائش ہوگی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو علم بھی دیا اور حکمت بھی دی، تو اب ضرورت تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی اظہار بھی ہو. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کی عملی زندگی کے واقعات ترتیب کے ساتھ آئیں گے جو واقعی اس بات کی دلیل بنیں گے کہ علم اور حکمت کی وجہ سے انسان برے سے برے ماحول سے بھی خیر اور عافیت کے ساتھ گزر جاتا ہے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا. کیا واقعہ ہوا؟ پہلا, ودخل المدینۃ علی حین غفلہ, ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں تھے. وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں, ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا, یعنی ایک بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا جو تھا وہ قبطی قوم سے تھا. اس کی قوم کے آدمی یعنی بنی اسرائیلی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا, یہ شیطان کی کار فرمائی ہے, وہ سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگے, یہ ہائی لائٹ کر لیجئے, بڑی خوبصورت دعا ہے اور انبیاء کرام کی زندگی میں ہم دعاؤں کو کثرت سے دیکھتے ہیں. جیسے سورت نمل میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکر سے بھری ہوئی دعائیں دیکھی, تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی احساس ندامت اور شرمندگی میں ڈوبی ہوئی دعا ہے, رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے پروردگار, میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا, میری مغفرت فرما دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی, وہ غفور الرحیم ہے. موسیٰ نے عہد کیا, اے میرے رب, یہ احسان جو تُو نے مجھ پر کیا ہے, اس کے بعد میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. یہ ہے حکمت کی بات, اور جتنے واقعات آ رہے ہیں یہ موسیٰ علیہ السلام کی حکمت کی دلیل بنتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا کام کرنا چاہا, نتیجہ غلط نکلا. پہلی بات تو اس میں اپنے لیے عمل کی نوٹ کیجئے کہ بعض دفعہ پوری خیر خواہی کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں, مثلا کسی کا رشتہ کروانا چاہتے ہیں, کسی کو کوئی خیر دینا چاہتے ہیں, لیکن نتائج آپ کی امیدوں والے نہیں نکلتے. تو ایسے وقت میں انسان کو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی گناہ, چاہے خطا کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو, جب بھی ایسا ہو جائے تو بخشش کی دعا, انی ظلمت نفسی, اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا اور تو مجھے اس سے بچا لے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ندامت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی قبول کرتا ہے, جس کی یہاں دلیل موجود ہے. اور ساتھ ہی کہہ دیا انہوں نے کہ آئندہ کبھی غلط کام نہیں کروں گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے. قتل خطا تھا بے شک, لیکن موسیٰ علیہ السلام اس سے نصیحت لیتے ہوئے اس بات کو مانتے ہیں. فَاصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ, دوسرے دن وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر طرف سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ یکایک کیا دیکھتا ہے کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اس کو پکار رہا ہے. موسیٰ نے کہا, تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا, اے موسیٰ, کیا آج تو مجھے اس طرح قتل کرنے لگا جس طرح کل ایک شخص کو کر چکا؟ تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے, اصلاح کرنے والا نہیں. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا, موسیٰ, سرداروں میں تیرے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہ ہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور پھر زبان پہ دعا آ گئی. بندہ مومن کی زبان پہ, دل پہ دعائیں رہتی ہیں, کیا؟ رب نجنی من القوم الظالمین, اے میرے رب, مجھے ظالموں سے بچا, یعنی میں ایسے کام نہیں کروں. اس میں بھی ہمارے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں. پہلی بات دیکھیے کہ وہ پکارنے والا شخص جو تھا, یہ بنی اسرائیلی شخص تھا جس کی مدد کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تھے. اس کو ڈانٹنے کے بعد جب آپ مصری کو مارنے کے لیے چلے تو اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں, اس لیے اس نے چیخنا شروع کر دیا اور اپنی حماقت سے کل کے قتل کا راز خود ہی فاش کر دیا. ویسے تو نہیں پتا چلنا تھا. جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات ہو رہی تھی تو اس مصری نے جا کر مخبری کر دی. دوسری بات یہاں دیکھیے کہ اپنے قبیلے کے بندے نے ان کو پھنسایا یا پھنسانا چاہا, لیکن دور سے اللہ نے خیر خواہ پیدا کر دیے. نبیوں کی سنت میں یہ رہا ہے, گھر کے لوگ نہیں مانتے, قریبی لوگ جھٹلاتے ہیں, اور یہ دین کی سنت بھی ہے. آپ بڑے جوش کے ساتھ اپنے لوگوں کی محبت میں کوئی کام کریں گے, لیکن ادھر سے آپ کو ایسی باتیں سننی پڑیں گی کہ آپ اگر واقعی اللہ کے لیے نہ کر رہے ہو تو آپ اس کام کو چھوڑ دیں گے. اگلی چیز اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بعض دفعہ پلاننگ ضروری ہے, لیکن بعض دفعہ پلاننگ نہ کرنا حکمت ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام سفر کی پلاننگ کرتے، شاپنگ کرتے، صحرا کے لیے جوتے خریدتے تو ہو سکتا ہے ان کے لیے سفر مشکل ہوتا. اللہ نے ان کے لیے ایک ایسا پلان بنا دیا کہ وہی بات ہے کہ واللہ خیر الماکرین، کہ موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی تیاری کے مصر جیسے ملک سے نکل کر مدین والے شہر میں پہنچا دیے گئے. دل دکھا ہوا تھا، ماں کو بتانے تک کی مہلت نہ ملی، پاؤں زخمی ہے، نکل پڑے. کیا پتا چلا کہ دین کے کاموں میں، اللہ کے راستے کے تقاضوں میں بعض دفعہ فوری فیصلہ کرنا پڑتا ہے لیڈر کو. کبھی اتنا بھی موقع نہیں ملتا کہ کسی کو پوچھنا تو درکنار بتا بھی سکے. ایسے وقت میں جب دین کا فائدہ ہو تو ایسی چیز کی رخصت موجود ہے، لیکن یہ چیز عادت نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیے موسیٰ کی زندگی کا ایک نیا دور، ایک اور کہانی. بظاہر اس وقت موسیٰ کتنے دکھی ہیں، قتل کا مقدمہ، اکیلے بے گھر بےچارے پردیسی، لیکن بالکل یہاں حضرت یوسف کو یاد کرتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ کہاں سے، ملک شام سے، اپنوں کے ہاتھوں چوٹ کھا کے مصر پہ چا دیے گئے، اور موسیٰ اسی مصر میں ہے، اور وہ مصر سے نکال کر مدین پہنچا دیے گئے. تو زندگیوں میں ایسا ہوتا ہے، ہر شخصیت کے ساتھ ہر شہر کا مختلف انداز ہوگا. اگر آپ لاہور میں پیدا ہوئے تو ہو سکتا ہے آپ کو لاہور سے بہت محبت ہوگی، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو، یا اللہ رحم کرے کسی کے ساتھ ایسا تلخ تجربہ کہ اس کی شادی لاہور میں اور وہاں پھر اس کا گھر برباد ہوا، تو ہو سکتا ہے اس کو لاہور شہر سے چڑ ہو جائے. تو شہروں میں کچھ نہیں رکھا، اصل چیز یہ کہ آپ کو کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے اور آپ اپنے اوپر اس کو رکھیے. خیر، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَن، مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال کر لے جائیں، اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں. یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک سائے کی جگہ جا بیٹھا اور بولا، پھر دعا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں. یہاں سے آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک نیا دور ہے. کچھ نہیں پتا جانا کدھر ہے، کیا حالات ہیں، کیا میرے ساتھ آگے ہوگا، لیکن اللہ پر احسان، اللہ پر نظریں لگی ہوں گی تو انسان کو کبھی بھی کچھ مشکل نہیں لگتا. کہ میرے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا وہ بہتر سے بہتر ہی ہوگا ان شاء اللہ تعالی. پھر آپ دیکھیے کہ عموماً جب انسان سفر سے آتا ہے تو تھکا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ کوئی میری خدمت کرے. لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنے سفر سے آئے، اس کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو کر دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جب آپ ریلیکسڈ ہیں، آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ کو خوشی سکون ملتا ہے، وہ بھی یقیناً بہت بڑی بات ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ انسان کو دین کے کاموں میں سکون اور صحت ملے. لیکن ایک وہ وقت ہے کہ آپ تھکے ہوئے، چور ہیں، نیند آ رہی ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اور دین آپ کو روک لیتا ہے. تقاضا دین کا ہے اس وقت، تو یقیناً اس وقت میں انسان کو نہ صرف یہ اجر ملتا ہے بلکہ اس کے لیے آگے کی ویکنسیز کھل جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایڈورس حالات میں، مشکل حالات میں ڈال کر ہم سب کا سٹریس ٹیسٹ لیتا ہے کہ یہ بندہ مشکل وقت میں، ایمرجنسی حالات میں کس طرح کام کرے گا. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کر کے ثابت کر دیا کہ اب وہ وحی کے لیے تیار ہے. آپ نوٹ کیجئے گا، یہ موسیٰ کی زندگی کے سارے واقعات جو ہے یہ ان کو نبوت کے لیے تیار کر رہے ہیں. آج کے دور میں نبوت نہیں ہے لیکن ابلاغ تو ہے نا، اللہ کے دین کو پہنچانا تو ہے نا. تو آج بھی بالکل یہی مرحلے زندگیوں میں ہوتے ہیں. آپ اپنی پچھلی زندگی میں غور کر کے دیکھ لیں، آج اگر آپ قرآن سے جڑ گئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی توفیق دے دی، تو یقیناً بیچ میں آپ کی زندگی میں بہت سارے واقعات گزرے. اگر کسی موقع پہ آپ ہمت ہار کے بیٹھ چکے ہوتے تو آج آپ کبھی بھی اس طرف نہ ہوتے. پھر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا، حقیقت یہ کہ بعض دفعہ انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب سارے ہی راستے بند لگتے ہیں اور ہر چیز کی ضرورت ہے، مثلاً آپ جیسے موسیٰ کو سامنے لیں، سفر میں تھے، تھکن بھی تھی، شاور کی ضرورت ہو سکتی ہے، کھانے کی ضرورت تھی، گھر کی ضرورت تھی، جب اتنی مشکلات آ جائیں تو سمجھ ہی نہیں آتا کیا مانگوں کیا نہ مانگوں. کبھی آپ کے اوپر بھی اس طرح کا ڈپریشن ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے ہو، لیکن ہوتا ہے. آپ نے اوور کم پانا ہے حضرت موسیٰ کے اس طریقے سے فائدہ لے کر کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب مجھے تو سب کچھ ہی چاہیے، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کیا مانگوں کیا چھوڑوں، مجھے سب چاہیے تجھ سے. کبھی آپ بے بس ہو نا، کوئی آپ کی نہیں مان رہا، کوئی آپ کی نہیں سمجھ رہا، آپ کا دل خوش نہیں ہے، تو آپ اس دعا کو اونچی اونچی پڑھیں. آپ ابھی دیکھیں گے اس دعا کا اثر کہ موسیٰ کو روٹی بھی مل گئی، کپڑا بھی مل گیا، مکان مل گیا، گھر والی مل گئی، شادی ہو جائے گی، جاب مل گئی، 10 سال تک کا ایک سٹے مل گیا ایک ملک کے اندر. یہ اور کیا چاہیے تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر توکل تھا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ دے دیا. کیسے اسباب بنے؟ اب دیکھیے دعا کہاں مانگی جا رہی ہے لیکن اللہ کیسے دلوں میں ڈال رہا ہے. فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک. ان دونوں میں سے ایک عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دے. موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ ان کو سنایا تو انہوں نے کہا، کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. یہاں تھوڑی سی بات کریں گے ہم عورتوں کے باہر جا کر کام کرنے اور غیر مردوں سے بات چیت کرنے میں. پہلی بات دیکھیے کہ مجبوری میں نکلی مگر مجبور نہیں ہوئی. یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. بعض دفعہ عورت یا لڑکی مجبوری میں نکلتی ہے لیکن پھر بعد میں مجبور ہو کر ہر وہ کام کر کرانے لگتی ہے جو نہیں کرنی چاہتی. ان عورتوں نے خود کو مردوں سے بیٹر ثابت کرنا پسند نہیں کیا، کام کیا، کام کے بعد ختم اور دیٹس اٹ. پتا کیا چلا کہ عورت حیا کے دائرے میں رہ کر مجبوری میں کام کر سکتی ہے لیکن عورت کو اس چیز سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو اس کام کا اہل ثابت نہیں کرنا چاہیے. بالکل اس کو لگے کہ میں غلط کام کر رہی ہوں. غلط سے مراد یہ کہ میں ان نیچرل کام کر رہی ہوں. مثال دیتی ہوں کہ عموماً کھانا پکانا یا گھر کی صفائی مردوں کا کام نہیں سمجھا جاتا، لیکن اگر بیوی بیمار ہے یا ماں گھر میں نہیں اور ایک مرد اگر اس طرح کا کوئی کام کر لیتا ہے تو اس کا یہ کام کرنا یا اس کو یہ کام کرتے دیکھ کر ہر بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس وقت یہ کسی مجبوری میں کر رہا ہے، کمفرٹیبل نہیں ہے. جو ہی حالات ٹھیک ہوں گے اس کو وہ چھوڑ دے گا. بالکل اسی سوچ کے ساتھ اگر ایک انسان کام کرے تو اس سے بہتر ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ عورت جو چلی وہ کیسے چلی، الاستحیا. اس لفظ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت سمجھایا کہ عورت کا حیا کے ساتھ چلنا کیسے تھا، کہ عورت نے اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لی اور ان کو پھینکتی جاتی اور خود موسیٰ کے پیچھے چلتی، کیونکہ آگے چلنے سے جسم ہلتا ہے. امام مجاہد کا غالباً قول ہے کہ جب عورت سامنے سے آتی ہے تو شیطان اس کے ماتھے پہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے اس کے چہرے کو دیکھو، لیکن جب عورت جا رہی ہوتی ہے واپس تو شیطان اس کے ہپس پر یعنی اس کے بیک پہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اس جگہ کو دیکھو. اور آپ فیل کریں جب بھی پیچھے سے کسی کو دیکھیں گے سب سے زیادہ اس کے بیک پہ نظر پڑتی ہے. تو اس لڑکی نے آگے آنے کی بجائے پیچھے رہ کر ہاتھوں میں کنکریاں دے کر اس راستے کو رکھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ گھونگھٹ سے چھپائے ہوئے آئی. ان بے باک عورتوں کی طرح درانہ نہ چلی آئی جو ہر طرف نکلی جاتی ہیں اور ہر جگہ گھسی جاتی ہیں. یعنی مجبوری ہوئی لیکن مردوں میں نہیں مکس اپ ہوئی، انہوں نے اپنی لمٹس رکھی. یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ادروائز اس کے بعد خرابی ہے. دیکھیے حیا اور عورت ساتھ ساتھ ہیں، عورت اور مرد دونوں کی فطرت میں حیا گھسی ہوئی ہے. اس کی دلیل حضرت آدم اور حوا کا قصہ ہے کہ جب جنت کا لباس اترا تو پتے چپکانے لگ گئے، لیکن عورت کے ساتھ تو یہ کوئی اور ہی بات ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ موسیٰ سے بات کرنے کے انداز میں کتنی خوبصورتی ہے. یہ نہیں کیا کہ آواز بدل لی لیکن انداز بدل لیا. بعض لوگ اس چیز پہ بہت ہی زیادہ دوسری طرف چل پڑتے ہیں. حیا کے دائرے میں رہ کر بات کی، کوئی فضول بات نہیں کی، نہ خوشی سے بے تکلف ہوئی اور اس طرح سے نبی تلی بات کی. تو کیا پتا چلا کہ جب بھی کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑے یا مرد کو عورت سے بات کرنے کی ضرورت پڑے تو حیا کا بیریئر قائم رہنا چاہیے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا میسج سارا ہو گیا، بات پوری ہوئی، ہو سکتا ہے کہ کچھ دن گزر چکے ہوں، اس کے بعد پھر اب کیا ہوا. قالت احداهما، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. مضبوط کیسے دیکھا؟ کہ پتھر اٹھا کے ایک طرف کر دیا تھا، اتنے سٹرونگ مین تھے. مرد کی خوبی ہے کہ وہ سٹرونگ ہو. اور امانت دار کیسے تھے؟ کہ نظر تک نہیں اٹھائی اس لڑکی کی طرف. تو جو مرد نگاہوں کی خیانت نہ کرے وہ کل مال کی خیانت کہاں کرے. اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میرے ہاں ملازمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں سے آپ دیکھیے کہ باپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا، لیکن موسیٰ کے پاس تھا کیا؟ ایک لمحے کے لیے سوچیے، ہم میں سے کسی کے پاس ہماری بہن یا ہماری بیٹی کے لیے ایسا کوئی رشتہ آ جائے؟ نہ اس کے نصب کا فی الحال پتہ ہے، چلو وہ اس نے بتا بھی دیا جھوٹ نہیں بولے گا، نہ جاب ہے، نہ اس کے پاس کوئی سٹیٹس ہے، نہ وہاں کا وہ سٹیزن ہے، نہ اس کے پاس کوئی ویزا ہوگا۔ ہم رشتہ کرتے؟ کبھی بھی نہیں کرتے۔ ہم نے تو آج شادی اتنی مشکل کر دی، اتنی مہنگی کر دی شادی، کہ شادی سے خوشیاں ختم ہو گئیں، باقی سب کچھ رہ گیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ باپ نے بیٹی کی بات مان لی، کس میں؟ اس کو جاب دینے میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے باپ اور بیٹی کا رشتہ، معاملات میں یہ رشتے بڑے خوبصورت ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے جب کہہ دیا تو اب تو میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا، نہ ڈگری دیکھی، نہ گاڑی دیکھی، نہ بنگلہ دیکھا، اور اس بچی کو اس سے بیاہ دیا۔ یہ بتائیے کہ حضرت شعیب نے اللہ پر توکل کیا تو کیا ان کی بیٹی خوش نہ رہی؟ آج ماں باپ اتنی گارنٹیاں دیتے ہیں جہیز اور زیورات اور چاؤں کی صورت میں، لیکن لڑکی نصیبوں سے بستی ہے۔ اس لیے آج بہت زیادہ ضرورت ہے بدلنے کی، چینج کرنے کی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور چھوٹی سی چیز اس میں ہے کہ موسیٰ اپنے سسرال میں رہیں گے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارے کلچر میں اور خاص طور پہ ہمسایوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے اندر یہ چیز آ گئی کہ گھر داماد، رن مرید اور اس قسم کے ٹائٹل دیے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ موسیٰ کے سسر جو تھے ان کے پاس بیٹا نہیں تھا، تو اگر داماد کو بیٹا بنا کر رکھ لیا اور اس سے ان کے گھر کے مسئلے بھی حل ہو گئے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج ہمیں ایک سبق تو بہت پڑھایا جاتا ہے، اور بعض دفعہ شادی کی رات ہی مرد اپنی بیویوں کو یہ کہہ دیتے ہیں، مجھے خوش رکھو نہ رکھو، میرے گھر والوں کو بہت خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ اب بہو سے ایکسپیکٹ کیا کیا جاتا ہے کہ وہ سب سے پہلے صبح اٹھے اور رات کو سونے تک وہ جاگتی رہے اور خدمت ساری وہ کرے، اور ذرا 19 سے 20 اس نے کر دی تو اس کی ساری پچھلی کی کرائی ہاتھ میں ڈال دی۔ دوسری طرف وہ بیوی دیکھتی ہے کہ میرا شوہر تو میرے گھر والوں سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کا میرے گھر جانا یا میرے محکمے میں جانا ایک اور ہی مسئلہ کھڑا کر دیتا ہے، اور سرا سرا سی بات پہ تنقید، ہمیں پوچھا نہیں۔ جو داماد ہے اس کو ایک قسم کا خدا نہیں بنا بیٹھے، کوئی شیر اور کوئی چیتا شاید کم خوف دلائے جتنا ایک داماد دلاتا ہے۔ تو اس سے دونوں کا، آپ مائیں ہیں، اب آپ کیا کریں؟ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کریں کہ آپ اپنے بیٹوں کو بتائیں جب کل شادیاں ہوں گی تو بیٹا آپ نے اپنی بیویوں کے گھر والوں کا ویسے ہی خیال رکھنا ہے جیسے ہم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو ضرورت ہے، ان کے گھر کا کوئی کام ہے، کوئی بجلی کا کام ہے، کوئی ایسا کام ہے جو عورتیں خود نہیں کر سکتی، کر دیجئے۔ اس سے انشاءاللہ دونوں گھروں میں محبت ہوگی، اور جب بیوی ذرا سا دیکھتی ہے نا کہ میرا شوہر میرے محکے سے بہت اچھا ہے تو وہ دل جان کے ساتھ خدمت کرتی ہے۔ یہ باتیں کسی کاغذ پہ لکھی ہوئی نہیں ہے، نکاح نامے میں کوئی لڑکی یہ نہیں لکھوا کے لاتی کہ اچھا جی کہ میں تمہارے جوتے بھی پالش کروں گی یا میں تمہاری ماں کی کنگھی بھی کروں گی۔ یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ آج ہم جو بھی کسی کے ساتھ کرتے ہیں کل وہ ہمارے ساتھ ہونے بھی لگ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا گھر بس گیا اور مدت قائم ہو گئی، اور مدت کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں موقع دیا بکریاں چرانے کا۔ یہ بھی ایک نبوت کا آغاز ہوتا ہے کہ بکریاں بہت چرائی جاتی ہیں۔ آپ میں سے بھی شاید کسی کو پیٹس کا شوق ہو، کوئی بلی پال لے، کوئی اس طرح سے، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تربیت کرواتا ہے، کیونکہ بکری بڑی شریر جانور ہے۔ تو جو نبی بکریوں کے ساتھ صبر کر لیتا ہے، پھر کل بگڑی ہوئی امت کے ساتھ بھی وہ صبر کر لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اور یہ شادی ہو گئی۔ ستجیدونی انشاءاللہ من الصالحین، یہ بلکہ ان کے سسر نے کہا تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے، یعنی میں تم پہ زیادتی نہیں کروں گا، تم اپنے حساب سے جو بھی کرنا چاہو ٹھیک ہے تم کر لو۔ وقال ذالک بینی وبینک، اس کو بھی نوٹ کیجیے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی۔ کس کے درمیان میں ہو رہی ہے؟ سسر اور داماد کے۔ یہ نوٹ کرنے کی بات ہے، نکاح کی جو گرہ ہوتی ہے نا وہ بیوی اور میاں کے بیچ میں نہیں لگتی، میاں اور بیوی کے ولی کے بیچ میں لگتی ہے۔ جب تک نکاح ہو، پیچھے پڑھ چکے ہیں، صرف میں آپ کو یاد دلا رہی ہوں، طلاق کے ضمن میں ہم نے پڑھ لیا تھا نا کہ عقد نکاح، شادی جب ہوتی ہے نا اس وقت ولی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ولی کے بغیر ایک لڑکا لڑکی خود سے یہ سارے اگریمنٹس نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ شادی ہو گئی، اس کے بعد اب شادی کو رکھنا، توڑنا، طلاق، خلع، اب لڑکے اور لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب بیچ میں ماں باپ کو نہیں بولنا چاہیے کہ اس کی ماں مجبور کرے کہ تو رشتہ توڑ، اور لڑکی کا باپ اسے کہے کہ میں تو تجھے جانا ہی نہیں دوں گا اور انہوں نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا، اور اس کے بھائی غیرت کے نام پہ بہنوئی کو باتیں کرے، تو دونوں کے بیچ میں فیصلہ ہوا. اسے ایک اور بھی اشارہ مل گیا کہ نکاح کے موقع پر، اس موقع پہ یعنی جب ابھی شادی نہیں ہوئی، شرائط رکھی جا سکتی ہیں. لیکن اس کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی شرط رکھی اور وہ بعد میں پوری نہ ہوئی تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے بہت زیادہ شرائط کے ساتھ گھر نہیں بستے. جن کو بسنا بسانا ہوتا ہے وہ اللہ کے خوف سے ویسے ہی بسا لیتے ہیں. آپ 10 باتیں لکھا لیں نکاح کے وقت، بعد میں دماغ بگڑتا ہے جب، تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. موسیٰ نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ان دونوں مدتوں میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، یعنی بس 10 سال رہوں گا، اس سے زیادہ نہیں رہوں گا، اور جو قول اقرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. اب آپ دیکھیے کہ گھر بس گیا. اب مصر کا ایک قانون تھا کہ 10 سال کے بعد قتل کے مقدمے ختم ہو جاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی. اللہ نے موسیٰ کے احسان کو ان کی پناہ بنا لیا. اگر موسیٰ علیہ السلام 8 سال کی مدت پوری کرتے جو کہ ان پہ فرض تھی، 2 سال ان کے آپشنل تھے جو احسان کے تھے، تو ہو سکتا ہے وہ مصر میں جاتے ہی پکڑے جاتے. لیکن موسیٰ نے اپنے سسر کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہوئے، روایات میں آتا ہے کہ 10 سال پورے کیے. اب ظاہر انہوں نے 2 سال ایکسٹرا لگائے، لیکن ان کو فائدہ کیا ہوا کہ ان کی جان بچ گئی. تو یہاں سے ایک نوٹ کیجئے کہ عزیمت کا راستہ بعض دفعہ ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے. ہم صرف بس بیسکس پہ رہنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ میں نہیں کروں گا، لیکن اس عزیمت کے اندر ہمارے لیے بہت خیر ہوگی. 10 سال گزر گئے. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے چلے، تو طور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لینے گئے تھے اور ہدایت دینے والے بن کر آئے. بالکل اسی طرح سے جیسے آج آپ قرآن لینے آئے اور آج آپ قرآن کی خدمت کرنے والے بن رہے ہیں. یہ اللہ کی ذات ہوتی ہے کہ کس طرح انسانوں کو مختلف موقعوں پہ چنتا ہے اور کس طرح سے وہ یہ کام کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو چیز ہمیں دکھ رہی ہے، اور ان کی ماں کی زندگی سے بھی یہ مثال ملی تھی، کہ اطاعت. ہم میں سے جو جتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے نا، اس کو اتنی ہی اطاعت سیکھنی پڑے گی. اطاعت کیا ہے؟ فالو دا رولز، اللہ کے رولز کو بھی اور انسانوں کے بنائے ہوئے رولز کو بھی. ہمیں بعض دفعہ اطاعت کے موقع پر ہمیں اعتراضات سوچنے لگتے ہیں اور ایگو کا ایشو بنا لیتے ہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بات سمجھ آ جائے تو بھی مان لو، اور بات سمجھ نہ آئے تو بھی مان لو. بس جب ہم دین کے نام پر بھی اپنی مرضیاں منواتے ہیں، ہم سمجھوتے کروانا چاہتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم اس طریقے سے سیکنڈ اینڈ تھرڈ گریڈ پر دین کی تعلیم لینے جاتے ہیں، ہم اس کو کبھی بھی فرسٹ گریڈ کی چیز نہیں بنانا چاہتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ کمٹمنٹ کبھی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے چن لے. اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا دل کھولا کہ جب واپس آئے بیوی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. اس سے ایک اور بات پہ یہ پتہ چلتی ہے کہ مرد اختیار رکھتا ہے کہ بیوی کو کہاں لے جائے. شادی کے بعد مرد کو مجبور آپ نہیں کر سکتے کہ ہماری بیٹی کو ادھر رکھو نہیں تو نہیں. اول تو ایسی شرطیں بنانی نہیں چاہیے، شرط باندھی ہوئی ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جانا چاہیے. اور سفر میں مرد کو امیر ہونا چاہیے، یہاں فیصلہ بھی مرد کا ہی ہمیں دکھتا ہے. موسیٰ گئے تھے جب مصر سے تو قتل کے الزام میں گئے تھے، اب واپس آ رہے ہیں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور ساتھ نبوت بھی ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، کیسے وہ ارادوں کو پڑھ لیتا ہے. ہوا کیا کہ تور کی طرف جب ایک آگ دیکھی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لوں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچا تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی کو. یہ نا اطاعت، سمینا واتانا. جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو کہ تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گرے باندھ میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے. یہ دو روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے. اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے چھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سلطنت جیسا غلبہ بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ اس حصے میں بھی چند باتیں ہمارے لیے۔ پہلی بات دیکھیے کہ موسیٰ کے اندر کیا خوبیاں تھیں، زبان میں لکنت تھی، ہارون علیہ السلام سے چھوٹے تھے لیکن چنے گئے، کیوں؟ اس لیے کہ دل بڑا تھا، تنگ نظر نہ تھے، جب ان کو نبوت ملی تو شیئر کرنا چاہا، بھی نہیں کہا کہ مجھے مل گئی اب دوسرا بھی میں لے لوں۔ شیئرنگ کی عادت تقویٰ کے ساتھ آتی ہے، انسان نیکیوں کو بھی دوسروں سے شیئر کرتا ہے۔ بعض لوگ نیکیوں کے معاملے میں بھی بڑے کنجوس ہوتے ہیں، میں نے دوسروں کو نہیں بتانا پھر وہ بھی یہ نیکی کر لے گا۔ جب تزکیہ نہیں ہوا ہوتا نا تو شیئرنگ نہیں ہوتی، دل چھوٹا ہوتا ہے، سارا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں، ون مین شو، میری تعریف ہو، مجھے لوگ کہیں یہ ہے وہ ہے۔ دوسری بات، اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ سارے ٹیسٹ جو ہوئے، رستے میں سانپ دکھایا گیا پکڑو اس کو اور ایسا ہے تو اس کو چھوڑ دو، یہ اصل میں ان کی ٹریننگ تھی۔ ٹریننگ کے بغیر جب آپ کسی کو میدان میں نکالیں گے تو اس سے بھی زیادہ حادثہ ہوگا جو ایک اناڑی شخص کے ہائی وے پر گاڑی نکال لینے سے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم سب کو اپنے اندر یہ خوبی لانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کریں۔ ہم میں سے کوئی کسی بچے کو اپنے ایسے اسکول میں نہیں بھیجے گا جہاں پتا چلے جی کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ان کی رول کال نہیں ہوتی، کوئی یونیفارم نہیں، ہم کہیں گے چھوڑو اس اسکول سے بچے نے کیا سیکھ کے آنا ہے۔ بعض دفعہ انسان صرف رولز اینڈ ریگولیشن سے بھی اطاعت سیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اگلی چیز دیکھیے کہ موسیٰ کے اوپر قتل کا الزام تھا، گناہ تھا نا، آج نبوت مل گئی، ہم کیوں کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو گئی؟ آپ کو نہیں پتا کہ اللہ کل آپ سے کیا کرا لے، آج کسی کو کوئی گناہ میں ڈال بھی دیا، کوئی گناہ گر ہے بھی، کیا بڑی بات ہے۔ دین کی خدمت کرنے والوں کو شیطان گلٹ دلاتا ہے، دیکھو نا تم نے تو ماضی میں اتنا کچھ کیا، تم یہ بھی کرتی تھی وہ بھی نہیں، اب تم کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو بندے سے جو مطلوب ہے وہ اس کا سچ ہے، اور اپنی غلطیوں کو مان لینا، اقرار کرتے جانا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ خیر، موسیٰ نبی بن گئے، یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اسے پچھلے واقعہ جو تھے یہ نبوت سے ماہ قبل کے واقعات تھے۔ اب موسیٰ اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے اپنے مشن پہ نکلے۔ فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بیناتن، پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے، حق یہ کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہاں پیچھے ہم دیکھ چکے سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ کے جواب اتنے زیادہ خوبصورت اور حکمت سے بھرے ہوئے ہیں کہ واقعی اگلا بندہ اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بات کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے ادھر ادھر کر دیا اور باپ دادا کے لفظ کو اس سے نکال دیا۔ انسان بعض دفعہ باپ دادا کا نام لے کر بہت بڑی نیکیوں سے رک جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قسم کی بات کرنی مناسب ہی نہ سمجھی۔ ہمارے یہاں بعض دفعہ مبلغین کا ایک انداز ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں کہلیں چڑچڑانے والا، جان کے وہ جملہ بولیں گے اپنے درس میں یا تبلیغ میں جس سے بیٹھے ہوئے چند لوگ تو جل جائیں، یا باہر کوئی سن رہا ہے تو وہ چڑ جائے۔ اس طرح کے اختلافی موضوعات کو کم سے کم ڈسکس کرنا چاہیے، جن چھوٹے چھوٹے لفظوں کے بعد مسئلوں کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ پورے کا پورا حق چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کو حق پہلے ہی نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، اور اگر آپ وہاں برسر عام وہ موضوع چھیڑ دیں جو علمی بحثوں کے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ جو کم پڑھا لکھا بندہ اس کو سن رہا ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتوں کو سن کے پھر پیچھے ہو جاتا ہے۔ خیر، موسیٰ کی دعوت فرعون کے کانوں پہ جب پڑی، اب دیکھیے اس کا حال کیا۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا، اہل دربار، میں تو اپنے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا۔ انا کا شکار شخص ایسے ہی ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ سب کچھ مجھے ہی آتا ہے، میرا حال ہے لیڈر تو مجھے ہی بننا چاہیے، میرا حال ہے یودہ تو مجھے ہی مل جائے۔ یہ ہے انسان کے اندر کا وہ بت جو اس کو خود بھی نہیں دکھ رہا ہوتا بعض اوقات، اس طرح سے کہہ رہا ہے۔ یہ فرعون کو بھی پتا تھا کہ میں نے زمین و آسمان نہیں بنایا، لیکن اس کے باوجود بڑی فخر سے کہہ رہا ہے، کیا خیال ہے میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ ہاں چلو حامان، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے اونچی عمارت تو بنوا دو، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ آج بھی لوگ سائنس کی ترقی کو اس طرح کے جملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب راکٹ لانچر بنتے ہیں, جب لوگ فضا میں گئے, تو کچھ وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں سے یہ سنا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ, تو وہاں سے گھوم گھام کے آئے اور کہا کہ جی ہمیں تو کوئی خدا نہیں تمہارا ملا. اور ایک رشین بادشاہ تھا غالباً, ایک سفر کے اندر اس کو شرارت سوجی, جہاز میں بیٹھے ہوئے اس نے ایک مسلمان صحافی سے کہا, ارے بھائی تم مسلمان کہتے ہو کہ خدا اوپر ہے, تو ہم تو بڑی بلندی پہ ہیں, دکھاؤ ہمیں تو نہیں دکھ رہا. تو شرمندہ نہیں ہوا, گلٹ کا شکار نہیں ہوا, بلکہ کہا کہ جی صدر صاحب آپ ذرا جہاز کی کھڑکی کھولے, آپ کو سامنے ہی دکھ جائے گا, یعنی خدا ایسے نہیں دکھتا. تو لہٰذا ایسے موقع پہ بڑے یقین کے ساتھ جواب دینا چاہیے. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ کبھی ان کو ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا. کیسے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو گاجر مولی کی طرح پکڑ کے پھینک دیا. وجعلناہ ائمتا یدعون الی النار, ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا, اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی, اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. اس کو کہتے ہیں کہ خود تو ڈوبے ہیں, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اس سے ایک بات ہمارے عمل کی یہ ہے کہ کسی کے پیچھے چلتے ہوئے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے کہ جس کے بعد پھر انسان خود بھی پریشان ہو اور دوسروں کو بھی پڑھائے. اور یہ جو حامان ہے نا, یہ اس کا وزیر خزانہ تھا. اس صورت میں یہ دولت کا سمبل بنا کے دکھایا گیا کہ اس دور میں بھی اتنی ترقی کر لی, لیکن اس کو سب کچھ سمجھ آ رہا تھا, لیکن اللہ کی ذات جو تھی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. اب ہوا کیا, موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا. وما کنت بجانب الغربی, جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا, اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے, بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے, تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے, ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے, مگر اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. یہاں آپ دو جگہ یہ آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے, وما کنتا, آپ نہیں تھے. آج لوگ حاضر اور ناظر کا لفظ بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے سارے واقعات کو جانتے تھے. حضرت نوح کی کشتی ڈوب رہی تھی تو آپ دیکھ رہے تھے, فرعون کی توبہ قبول ہو رہی تھی تو آپ دیکھ رہے تھے. تو پیچھے سورہ آل عمران میں بھی, سورہ بقرہ میں بھی یہ بات گزری اشارتاً, یا پھر آگے وما کنتا. اور اپنی زندگی سے پہلے کے واقعات کو جاننا یا نہ جاننا, اس سے نبی کی شان یا اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے. تو ہمیں ان باتوں کو کوئی بہت بڑے جھگڑے کی بات نہیں بنانا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا, مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں, تاکہ تم ان لوگوں کو آگاہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا, شاید کہ وہ ہوش آ جائیں. وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں, اے پروردگار تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. اس کو ہائی لائٹ کر لے. بہت سارے لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جب نصیحت اور ہدایت ان کے سامنے آئے تو اس وقت تو مانتے نہیں ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں کہ چل اگر کوئی آ جاتا بتانے والا, کوئی بات سمجھا دیتا, تو ہم اس کی بات کو مان جاتے. فلما جاءہم الحق من عندنا, حق آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں. فرمایا, مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے, کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا, کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا. انہوں نے کہا, دونوں جادو ہیں, یعنی جادوگر کی بجائے جادو کہنا مبالغے کے لیے, جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کام کسی کو نہیں مانتے ہیں. نبی ان سے کہو, اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو, میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں, اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا, اور نصیحت کی بات پے در پہ ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ہوتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور زیادہ اس چیز کا موقع دیتے ہیں. لیکن الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بھی یؤمنون, جن لوگوں کو اس سے پہلے یہ کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. کیا ان کی حالت ہوتی ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. لیکن یہاں سے ہمارے لیے خلاصے کی بات یہ ہے کہ جب بھی نعمت ملے, جیسے کہ اس وقت ہمیں قرآن کی نعمت مل رہی ہے, تو اس کے اوپر ایمان لانا, اس کے اوپر عمل کرنا اس کی خواہش رکھنی چاہیے, نہ کہ ہم انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے حق کو اپنے پیچھے لگانا چاہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله والله أكبر, الله أكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. جی سو الحمد للہ, آج کا لیسن ہمارا مکمل ہوا اور آپ سب لوگوں نے اپنے لیے بہت سارے پوائنٹس لکھے ہوں گے. کوئی ایک بات لکھیں جو آپ کو آج کے لیسن میں سب سے زیادہ اچھی لگی. نو ڈاؤٹ کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ریلیٹڈ جب یہ والا واقعہ اسپیشلی آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ خود مخاطب کر کے بتاتے ہیں, تو یہ آئی تھنک ہم سب کے لیے بہت موٹیویشنل بھی ہے. یس, اور اس پورے واقعے سے ہم نے بہت سارا کچھ سیکھا ہوگا. اور انٹریکشن آف مین اینڈ وومن پر کمانڈز آف اللہ سبحانہ ہوا تھا, بالکل یہ کتنا اچھا ایکسپلین کیا گیا استاذ نے, ہمیں بہت اچھے سے اس کو کلیئر کر کے دیا کہ کیسے ایک عورت کو ہونا چاہیے اور کن کن حالات میں کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے. اینڈ گناہ کے بعد بھی اللہ چنتے ہیں, ڈونٹ لوز ہوپ. بالکل, جب کوئی نعمت ملے تو اس پر ایمان لے کر آنا ہے. جی, ایمان لے کر آنا ہے, اختلافی موضوعات کو نہیں چھیڑنا چاہیے ہے. یعنی اگر ہم کبھی کسی بھی شخص کی اصلاح چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے کہ جس کے ذریعے وہ لوگ اپنی ایگو کے ساتھ میں ایک طرح سے ابھر جائیں. آپ دیکھیں کہ سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کسی ایک پرسن کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, سمجھاتے ہیں پیار سے, مگر جب کچھ دیر گزر جاتی ہے مانتا نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ صبر نکل جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے, سمجھتے کیوں ہیں, پھر وہی اپنی پرانی ٹون پہ آ جاتے ہیں. یہ ایک بہت ہی زیادہ آئی ووڈ سے ڈینجرس, کیونکہ اس سے اگلا شخص بہت دور ہو جاتا ہے. صحیح, اختلافی موضوعات کو نہیں چھیڑنا چاہیے ہے. اور عزیمت کا رستہ مشکل ہے لیکن ہیز لاٹ آف خیر. بالکل صحیح بات ہے. آئی ووڈ سے ٹو دس کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہوتا ہے اچھا اور ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا مضبوط ہوتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ جو مشکلات بھی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. انسان ایک لمحے کو پریشان تو ضرور ہوتا ہے کہ کوئی بھی ان لائکلی سچویشن یا مشکل سچویشن آ جائے, لیکن اگر اللہ سے تعلق اچھا تو فوراً ادھر رجوع کر کے ہم دعا کر لیتے ہیں, کوئی اچھی چیز پڑھ لیتے ہیں, تو وہ دل کو بھی اطمینان مل جاتا ہے اور پھر اس چیز کا حل بھی بعض اوقات مل جاتا ہے. یعنی سم ہاؤ آپ سکون میں آ جاتے ہیں. تو سبحان اللہ, صحیح لگتی ہے نا یہ بات کہ قرآن, ایکچولی قرآن اور اسلام, اللہ سے تعلق, یہ واقعی انسان کو جیسے دس از دا ریچسٹ پرسن بنا دیتا ہے کہ انسان سب سے جو امیر انسان ہے وہ وہی ہے جس کا تعلق یہاں مضبوط ہے. کچھ نہ بھی ہو مگر انسان کا اطمینان ہو تو سب ٹھیک ہے. عورت مجبوری میں نکلے مگر مجبور نہ ہو. جی, یہ ایک لائن بہت اچھی تھی کہ اپنے آپ کو, میرے خیال سے اوور ریزنز نہیں دینے چاہیے, اپنے آپ کو اتنی لینینسی نہیں دینی چاہیے, اچھا بس یہ تو میری مجبوری ہے مجھے کرنا پڑے گا. نہیں, جس شخص کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اور جس شخص کے دل میں صحیح بات کا ایک مضبوط ارادہ بھی ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے یہ صحیح ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کریں گے, اس کے لیے راستے بھی بناتے ہیں. سو الحمدللہ, ان شاء اللہ یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ پوئٹ میٹنگس کر لیتے ہیں, سب ریڈی ہوں گے. اسٹارٹ کریں گے سورۃ القصص آیت نمبر 14 سے. ٹھیک, چلے بسم اللہ. پہلا ورڈ آیت نمبر 15 میں دیکھیں گے, شیعتہ. کیا ٹرانسلیشن ہے شیعتہ؟ اس کا گروہ, ہز ٹرائب. جی, his tribe or group. جی اس کا گروہ اس کی برادری بالکل ٹھیک ہے. اسی آیت کے اندر ایک اور فاستغاثہ پس اس سے مدد طلب کری. فاستغاثہ یس فاستغاثہ پس اس نے مدد طلب کری ہو اس سے. ٹھیک ہے پس اس نے استغاثہ کیا اسے تو اس نے اس سے مدد مانگی. جی بالکل ٹھیک ہے. اسی آیت میں اگلا ورڈ فوکزہو پس مکہ مارا اس کو. یس جی ٹھیک ہے. آئی نمبر 17 نہیں پانچ ٹھیک ہے. آئی نمبر 17 ہیلپر مددگار بالکل ٹھیک ہے. آیا نمبر 18 یترقب جی خطرہ بھاپتا ہوا پشت پناہ انتظار واچ فل انتظار کرتا ہوا. یس ٹھیک ہے انتظار کرتا ہوا رائٹ ٹھیک ہے واچ فل بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی آیت میں یس تصرخو وہ پکار رہا تھا اس کو یس وہ پکار رہا تھا اس کو وہ اس سے مدد مانگ رہا تھا یا وہ اس سے فریاد کر رہا تھا. ٹھیک ہے وہ فریاد کر رہا تھا اس سے. ٹھیک ہے نیکسٹ آئی نمبر نائنٹین یبطش یبطش ہاتھ ڈالے. یس وہ پکڑ لے جی بالکل یعنی ہاتھ ڈالنے سے بھی مراد یہی ہے کہ انسان ہاتھ ڈالتا ہے تو وہی بات کہ پکڑ لیتا ہے ہولڈ کر لیتا ہے. یس وہ پکڑ لے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ آئی نمبر 22 رخ کیا اس نے بالکل ٹھیک ہے گڈ شام توجہ رخ کیا اس نے اوکے. اچھا مجھے پلیز فیو سیکنڈز چاہیے مین وائل اگر آپ تھوڑا سا پلے کر دیں تو انشاءاللہ پھر میں واپس آ رہی ہوں.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله لا إله إلا الله والله أكبر الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يس تو آیت نمبر 23 میں دیکھیں گے انشاءاللہ اپنا ایک ورڈ یس کونا یس کونا وہ پانی پلا رہے تھے یس وہ پانی پلا رہے تھے یس وہ پانی پلا رہے تھے بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. اسی آیت میں تزودانی کیا ٹرانسلیشن ہے ہٹا رہی تھی روکے ہوئی تھی روکے کھڑی کھڑی ہیں یس دے ہولڈنگ بیک یس یہ وہ دونوں ہٹاتی تھیں یعنی کہ وہ روکے ہوئے کھڑی ہوئی تھیں ٹھیک ہے صحیح. اسی آیت کے ریکارڈ ورڈ یوس دیرو واپس لے جائیں یس واپس لے جائیں نکال لے جائیں واپس لے جائیں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. آیت 25 جی یس ٹھیک. آیت نمبر 25 تمشی کیا ٹرانسلیشن ہے walking تمشی walking ٹھیک ہے اور چلتی ہوئی یس اور تمشی میں تا جو ہے وہ فیمیل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے یعنی تم کو نہیں بتا رہا یہاں پر. پھر اس کے بعد اسی آیت کے اندر سقائیتا سقائیتا تم نے پانی پلایا بالکل ٹھیک ہے تم نے پانی پلایا تم نے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک. سو الحمدللہ ایک لاسٹ ورڈ اور کر لیتے ہیں استاجرہ اجرت پر رکھ لیجئے اس کو کیپ ہم ایز ورکر یس نوکر رکھنے اس کو جی بالکل ٹھیک ہے الحمد للہ. تو ماشاء اللہ گڈ آنسر سب کی جانب سے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے باقی بھی ہوم ورکس وغیرہ بھی ان لائن چل رہے ہیں سب ساتھ جی. سو الحمد للہ گڈ ماشاء اللہ. اب یہ کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ سیشن ہے اس کی طرف چلتے ہیں سب ریڈی ہیں اور ماشاء اللہ رمضان کی تیاریاں شروع ہیں تو آپ لوگوں کے اسی سلسلے میں ٹریننگ سیشن ہے دورہ قرآن کے بارے میں تو انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دورہ قرآن کی تیاری کے سلسلے میں آج سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے گھر میں یا اپنی کنسٹڈی میں کہیں بھی دورہ قرآن کروانے لگے ہیں تو اب اس کے لیے انتظامات کیا ہوں گے اور کس طریقے سے ہم کلاس روم کے ڈسپلن کو قائم رکھیں گے.
ٹھیک ہے. اس سے پھر آگے ان شاء اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو ہم لے کے چلیں گے, لیکن کچھ رینڈم چیزیں ہوں گی تاکہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں تو ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں. پیچھے ہم بات کر چکے کہ ہم نے لوگوں کو میکسیمم کوشش کر کے انوائٹ کرنا ہے, دعوت کے انداز میں, حکم نہیں, مجبوری نہیں, بلکہ ان کو بتانا بلانا ایسے ہی ہے جیسے اپنے گھروں میں کھانے کی دعوت کرتے ہیں. کرنے کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلی بات وہی کہ ایک صاف ستھرا کمرہ ہونا چاہیے. چیزوں کو دہرا بھی لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کے پاس اپنی ٹیکنیکل سٹف میں کمپیوٹر, سپیکرز, انٹرنیٹ کنیکشن, خاص طور پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہیں نہ کہیں جا کے, اور اگر آپ سی ڈی یا کیسٹ اگر اویلیبل کبھی ہو گئی تو اس سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کا انتظام ہو. یعنی آپ میک شیور کر لیجئے کہ کیا میں اپنی باقی چیزوں کے لیے تیار ہوں. بعض دفعہ ایک چھوٹا سا مارکر ہی نہیں ہوتا, اتنا اہتمام کر کے آپ وائٹ بورڈ لگاتے ہیں, مارکر ہی نہیں, سب بیکار. بعض دفعہ سب کچھ ہے, کمپیوٹر سے پتا چلا کہ وہ سوئچ ہی نہیں ہے جس میں لگانا ہے, تو آپ اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ایک چیک لسٹ میں پوائنٹ ڈال لیں کہ میں نے کلاس سے پہلے یا اس پروگرام سے پہلے اس کو ایوری ڈے میک شیور کرنا ہے کہ کوئی چیز بھولی بھی تو نہیں. آپ یہ کیجئے گا کہ اپنے پاس ایک اپنا ریمائنڈر بنائیں گے, چیک لسٹ جس کو کہیں گے. کچھ چیزیں تو ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن کچھ آبویسلی سمجھ کے ساتھ آپ خود بھی کریں گے. گھر سے نکلنے سے پہلے جیسے کہ آپ نے باقی چیزیں شروع میں چیک لسٹ میں ڈالی تھی, اسی میں ڈبل چیک کریں کل کے کوئی سیلز تو نہیں ختم تھے, کوئی بیٹری تو نہیں, اور جو ہی آپ آج کی کلاس میں بیٹھیں کوئی چیز ختم ہے یا کم ہے تو آپ لکھ لیں کہ کل اگلی کلاس سے پہلے آپ نے لے کے آنی ہوتی ہے. پھر اس طرح یہ ہے کہ آپ اس روم کو سیٹ اس طرح سے کریں کہ اس کے سامنے کوئی ڈسٹریکشن کی چیز نہ ہو. جو آپ کے بیٹھنے کا رخ ہوگا وہ ڈور کے سامنے ہوگا. امیجن کیجئے کہ آپ کسی ایسے ہال میں ہیں جہاں پہ, چلے اسی کو لے لیتے ہیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ مشاہدے کے طور پہ کہتے ہیں کہ وہاں چیئر ہو. جب ہم نے شروع میں یہ ہال بنوایا تھا تو لوگوں نے کہا تھا وہاں سٹیج بناتے ہیں, تو میں نے کہا ہو, کہہ رہے نہیں پھر وہ چوڑا ہال ہے اور سامنے. اب آپ سوچیے کہ اگر یہاں کی بجائے ہم اپنا سٹیج وہاں بنوا لیتے, ادھر کی بھی بجائے بلکہ وہ جہاں پہ آپ لوگوں کا نور اللہ نور کا بورڈ لگا ہے وہاں سٹیج ہوتا, نقصان کیا ہونا تھا؟ جس نے بھی باہر سے آنا تھا ٹیچر کو نہیں دکھیں گے لیکن آپ کو دکھیں گے. تو سیٹنگ کیسی ہونی چاہیے کہ بولنے والے کو دکھیں لوگ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنی طرف سے مجھے ایک رسپیکٹ دینے کے لیے کہتے ہیں نہیں نہیں لوگ آپ کو نہ آتا دکھیں پھر آپ ڈسٹرب ہوں گی. درسوں میں جب کبھی ایسے لوگوں کے گھروں میں درس ہوتا ہے تو اس میں یہ بات ہو جاتی ہے, تو میں نے کہتی نہیں میں ڈسٹرب نہیں ہوتی, لوگ ڈسٹرب نہ ہوں. جیسے اس کمرے کی سیٹنگ آپ دیکھ رہے ہیں, ہم میکسیمم کارنر میں, جب ہم نے یہ ہال ڈیزائن ہوا تھا تو پہلے اسٹیج ادھر تھا, جب شروع سے ہر چیز ادھر تھی, وہ کونا جو تھا وہ آپ کا ریکارڈنگ کے لیے تھا, لیکن پھر جب یہ بن رہا تھا ابھی چیزیں سیٹ نہیں ہوئی تھی تو ہم نے احساس کیا کہ ادھر گاڑیوں کی آواز بہت آئے گی اور ظاہر ہے کہ آپ اسٹوڈینٹس فوکس نہیں کریں گے, ریکارڈنگ بھی ادھر خراب ہوگی. پھر پورے کا پورا پلان ہم نے اس کو سوئچ کر کے ادھر کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیسفل یہی کارنر ہے نا جہاں ہم بیٹھتے ہیں. ہم نے ریکارڈنگ روم ادھر کیوں رکھا ہے؟ کوئی کھڑکی نہیں ہے اس میں, آپ دیکھیں کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ کام جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں یہ بالکل آواز سے بغیر اور ڈسٹریکشن سے بغیر ہونے چاہیے, ٹھیک ہے؟ تو روم میں بٹھانے کا ایک سٹائل بہت اہم ہے. لوگ بڑی مرضیاں کرتے ہیں اپنی, یہ نہیں آپ نے کرنا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ آئیں آپ اپنے ساتھ جن بھی لوگوں کی ہیلپ کر لیں گے, کم از کم تین لوگ جو ہیں وہ ایک کلاس کو بہت اچھی طرح سے چلا سکتے ہیں. کرنا کیا آپ نے کہ ایک بندے کی ڈیوٹی ہوگی لوگوں کو ریسیو کرنے کی. اب میں یہاں لفظ اگر ریسپشن بولوں تو آپ پریشان ہو جائیں, اچھا جس مسجد میں ہم کر رہے ہیں وہاں تو ریسپشن نہیں, میں اپنے گھر کے کسی ہال میں کر رہی ہوں تو ریسپشن نہیں, میں نے تو ایک پارٹی ہال لیا اس میں ریسپشن نہیں. ریسپشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو ریسیو کرنا. جب بھی کوئی انٹر ہو اس کے ساتھ ہی کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں ایک چیئر, ٹیبل اور چھوٹا سا یعنی ٹیبل ایسا ہو کہ جس پہ بہت کچھ بھی نہیں رکھ سکے, تو آنے والوں کو ویلکم کریں. جہاں ان کا سائن ان, السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہے, ڈور ان کا کھول سکتے ہیں. آپ قریب ان کے پاس ان کو آنے والوں کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے, اور وہاں جو بندہ بیٹھے ریسپشن پہ وہ ایک الگ ہماری جو پوری ریسپشن کی ایک ڈیمانڈ ہے اس کے ساتھ بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ حت البسا تین لوگ جو بھی ایک جگہ پہ اسائن کیے جائیں گے انشاءاللہ وہ پورے یونیفارم میں ہوں گے. یعنی آپ کا یونیفارم اصل میں آپ کی پہچان ہے. اس کو یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے جہاز میں جاتے ہیں آپ, اگر ایئر ہوسٹس جو ہیں انہوں نے اپنا اسپیسیفک یونیفارم نہ پہنا ہو تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ اس عورت سے پانی مانگنا ہے کہ کسی اور سے. کوئی اور اٹھ کے جا رہا ہے اپنے بچوں سے کوئی بات کر رہا ہے تو آپ اسے کہ مجھے پانی لا دیں, وہ میں تو آپ کو ہوسٹس سمجھی, یونیفارم اتنا اہم ہے. بعض دفعہ ہم اس کی اہمیت کی چھوڑ دیتے ہیں, خاص طور پہ فنکشنز جب ہوتے ہیں نا تو مجھے بہت ہی بعض دفعہ تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ یونیفارم کی پابندی نہیں کرتے, اور اسپیشلی جب کہ ان کو پریزنٹ بھی ہونا ہے, کسی کو اگر پانی دینا ہے, کسی کو کچن میں ہیلپ کرنی ہے, کسی کو اسٹیج پہ آ کے کوئی فیلنگ دینی ہے, تو آپ کو اب یہ خوف نکل جانا چاہیے کہ آپ اس وائلڈ یونیفارم میں خوبصورت نہیں لگتے, اور آپ کوئی فینسی کپڑے پہن لیں گے تو بہت پیارے لگیں گے. اسٹوڈینٹ کا ایک اپنا ہی حسن ہوتا ہے, اس کو ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتی. جیسے جیسے ماں جو گھر میں ہے اور آٹھ دس سال کی بچی ماں سے کمپیئر کر سکتی اپنے آپ کو؟ نہیں کر سکتی نا. تو بالکل آپ اسٹوڈینٹ بننے میں جو خوبی ہوگی نا وہ آپ کو اچھی لگے گی. آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو فلاں کو دیکھتے ہیں, فلاں باہر والے آ رہے ہیں وہ بھی ایسے نہیں, دس اینڈ دیٹ. تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص اہتمام کرنا ہے کہ جو لوگ آئیں آپ کے گھر میں آپ اس وقت صاف ستھرے, جیسے شروع میں ہم بات کر چکے, دھلے ہوئے بائے اور خوبصورت طریقے سے پن اپ کیے ہوئے اسٹال میں ہو. اسٹال جب ریسپشن پہ کوئی بیٹھا ہو چھوٹا سا ٹیگ بھی لگ سکتا ہے کہ آسک می فار ہیلپ یا ریسپشن یا آپ کو کوئی بھی گائیڈ کرتی ہوں. بس اب ہوتا پتا کہ ہم کسی اچھی جگہ میں جاتے ہیں نا, بس اگر ہم اسکول میں آئیں گے نا تو ہم سارے رولس مان لیں گے. آپ جب اپنے گھر میں کل کو میرا درس رکھیں تو میں اگر آپ سے کہوں نا کہ آپ سب وہاں اور اچھا انتظام کریں, تو اس وقت آپ کو شرم آئے گی. لو اب ہم گھر میں بھی لوگوں کو اس طرح کا پروٹوکول دیں کہ جی ہمارا یونیفارم ہے اور یہاں اسٹال لگائے اور ریسپشن لگائے, بالکل لگائے. اب جیسے میرے اکثر درس رہتے ہیں الحمدللہ, کل بھی ہے پرسوں بھی ہے, تو میری پوری خواہش ہوتی ہے کہ جہاں بھی درس ہے ان کو نہ چھیڑا جائے, ان کو کوئی انسٹرکشنز نہ دیں, وہ لوگ پھر کانشیس ہو جاتے ہیں. لیکن ایک دو اسٹوڈینٹ ساتھ جائیں جو وقت کے اوپر اپنے ہر چیز کو دیکھ لے, تو آپ بہت اچھے صاف ستھرے یونیفارم میں وہاں ہوں گی. ریسپشن پہ جو بھی ہو لوگوں کو ویلکم. اب میں ایک تو ہے نا کہ جو ہمارا پہلے دن کا پروگرام ہوگا اس کی بات نہیں کر رہی, ڈیلی بیس پہ ڈے ٹو ڈے جو آپ لوگوں نے اپنے اس پروگرام کا ڈسپلن قائم رکھا تھا نا اس کی بات کر رہی ہوں. چیک کریں اگر آپ انچارج ہیں اس جگہ کی, تو آپ چیک کریں کہ جس بچی کی یا جس لڑکی عورت کی ریسپشن پہ ڈیوٹی ہے وہ یونیفارم میں ہے, اور یہ چیک لسٹ میں سارے پوائنٹ جو ہے نا وہ رپورٹنگ میں ڈال دیں کہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آج ہماری جو ریسپشن پہ تھی وہ یہ تھی, اس طرح لیٹ تھی یا یونیفارم میں تھی نہیں تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک بندہ ریسپشن پہ اور دوسرا یہ کہ ہر جو بھی ایسی جگہ ہو اس میں لوگوں کو انفارمیشن دینی ہوتی ہیں, اسکول سے ریلیونٹ ہر وہ چیز جو دوسروں کو فائدہ دے آپ نے پہلے ہی اس کو حاصل کر لینا. مثلا آپ کو دعوی سی ڈیز چاہیے, آپ کو کچھ بروشرز چاہیے, انشاءاللہ سمر کی ایکٹیویٹیز کا ایک بروشر بنے گا, آپ کو اپ کمنگ کورس کی انفارمیشن چاہیے, پیارا سا طریقے سے سلیقے سے سجا ہوا, روز اس کو جھاڑ کے فریش کریں. یہ نہیں کہ کل کا پڑا ہوا تھا تو آج ویسے ہی ٹیڑھی میڑھی چیزیں پڑی ہیں اور آپ بیٹھے. جو ریسپشن پہ ہو وہ پورے طریقے سے سلیقے سے اس کو جھاڑے, اٹھا کے چیزیں دوبارہ آپ صحیح رکھ دینا تو وہ ایک دفعہ نہیں لگنے رکھتی ہیں. چیزوں کو رکھیں اور اس ضرورت کے مطابق آپ یوز کر سکتے ہیں. تھوڑے لوگ ہیں, آٹھ دس لوگ ہی ہیں, گھر ہی ہے, تو ایک ہی ٹیبل کے اوپر یہ سارے کام بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر اللہ کرے کوئی بڑی جگہ ہے جہاں کہ آپ واقعی مطلب باہر جا کے کریں, تو پھر ایک ریسپشن ہو. ریسپشن والی کا کام کیا ہے؟ صرف لوگوں کو ملنا, آتے ہوئے سائن لینا دینا, اور جو بروشرز ہیں ضرورت کے وہ وہاں رکھ دیے جائیں گے. اور اسی طرح سے دعوی سی ڈیز اور دعوی باکس. آپ دیکھیے کہ آپ کو یہ سب کو اچھی طرح بتانا چاہیے کہ ہم لوگ کبھی بھی یہاں فنڈز نہیں مانگتے, یعنی یہ ہماری پالیسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم باہر سے آنے والوں سے کبھی بھی پیسے نہیں مانگتے. ضرورت پڑے گی ہم خود کر لیں گے لیکن مانگتے نہیں. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو نیکی کا موقع دینا چاہیے. ایک ہوتا ہے کسی سے کہ آپ دیں, وہ دیتا نہیں, دیتا شرم آئے گی اس کو. ایک ہے کہ آپ نے باکس رکھا ہوا ہے, یہ ایسے ہی جیسے آپ نے لوگوں کو باقی سروسز دی ہیں کہ یہ بھی سروس ہے. تو اس کے لیے ہم یہاں بھی تیاری کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آپ یہاں ہوں گے ہم سب ایک ہی سٹائل کے ایک دن بیٹھ کے سارے باکسز بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے. یعنی یہ آپ خود کر سکیں گے تو خود کریں گے, لیکن بہتر ہے کہ ہم یہاں کریں. اب جو یہ میری بات سن کے آن لائن پہ لوگ سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ اس بات کو, وہ اپنے اپنے علاقوں میں خود بنا لیں. اب یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو میل کیا جائے. تو ایک خوبصورت سا دعوی باکس ہوگا, وہ کیسے بننا ہے کیا ہو. دیکھیے پہلی بات یہ کہ جو ہمارا سی ڈیز ہوتی ہے نا اس کو یا اس فنڈ کو ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ فنڈ. اب اس کی بھی تھوڑی سی ساتھ ہی بتاتی جاؤں تاکہ چیزیں سمٹتی جائیں. صدقہ جاریہ باکس آپ بنائیں. دعویٰ فنڈ لوگوں کو بہت سمجھ نہیں آتا, میری بھی اپنی زبان پہ شروع سے چڑھا ہوا ہے تو ذرا مجھے سوچ کے بولنا پڑتا ہے, لیکن صدقہ جاریہ فنڈ جسے ہوتا ہے اس میں یہ کہ آن لائن پہ ٹیمپلیٹ ہے, عتیق نے کچھ بنایا, میں چاہوں گی کہ اگر ہم انہیں کو نیا کر کے اپنے نئے لوگوں کے بلو گرین کے ساتھ میچ کر کے ایک ٹیمپلیٹ ان سب لوگوں کو دے دیں جو اپنے گھروں میں پروگرام کریں, اس کو بنا لیں. اس کے اوپر ایک دو خوبصورت جملے لکھے ہونے چاہیے نا کہ جس میں لوگوں کو رغبت, اور اسی پہ لکھ دیں کہ یہ سی ڈیز یا جو بھی فری سٹف ہے جیسے کوئی بروشر ہے یا کوئی ہم ایکسٹرا چیزیں رکھتے ہیں کہ لوگ فری لے دیں, وہ ادھر ہی رکھ دیں کہ ٹیبل پہ رکھی ہوئی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ لے جائیں اور جو آپ کا دل چاہے اپنی خوشی سے اس باکس میں ڈال دیں. نیچے ہلکا سا ایک پتلی سی جملہ لکھا جا سکتا ہے کہ یہ سارا فنڈ آئندہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو وہ ایک آپ مناسب جگہ پہ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کو بالکل ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کو تھوڑی سی تنہائی بھی محسوس ہو. بعض لوگ کسی کے سامنے ڈالتے ہوئے جھجکتے ہیں, بعض تھوڑا ڈال رہے ہوتے ہیں تو ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے. ایسی جگہ پہ ریسپشن سے سائڈ پہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ رکھ دیں, نظر تو آئے لیکن لوگ ہلکا سا ادھر سوچیں. پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق چھوٹا سا سٹال لگایا جا سکتا ہے. بس اگر آپ لوگ یہاں ہیں تو آپ سب کو یہی کہوں گی کہ جو ہی آپ انشاءاللہ آپ ہم منڈے سے یہ شروع کر رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں کے طرف سے پرسن ٹو پرسن بات ہوگی, تو اس میں آپ کیا کریں گے یہاں سے بکس ایشو کروا لیں. دو طرح سے سٹال لگتے ہیں, ایک ہوتا ہے منی سٹال, ایک ہوتا ہے بگ سٹال. ہم آپ کے لیے رمضان میں یہ کریں گے کہ کچھ منی سٹالز کی چیزیں پیکج بنا کر چھوٹے چھوٹے باکسز میں رکھ دیں گے, جس میں رمضان سے ریلیونٹ چیزیں, دعاؤں سے متعلق چیزیں, جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ہیں بڑے سلیقے سے وہاں آپ رکھے, اور وہ چیزیں آپ اگر ایک باکس ایشو کروا لیتے ہیں تو اس کے پیسے بعد میں بیچنے کے بعد آپ بک سٹور پہ دیتے ہیں یا ریسپشن پہ دیتے ہیں, وہ سارا طریقہ بتایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب جو لوگ باہر سے سن رہے ہیں ہماری بات وہ کیا کریں؟ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ نیکی کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نا. بالفرض اگر ہم خود سے ہی کچھ بکس کا اہتمام کر لیں, ہمارے گھروں میں نئی چیزیں پڑی رہتی ہیں بعض دفعہ, لیکن یہ اپروڈ ہونا چاہیے کہ کون سی بکس ہیں, یا آرڈر دیا جا سکتا ہے آن لائن پہ بھی. سمیرا ناصر ہیں جو امریکہ میں بھیجتی ہیں, اسی طرح یو کے میں بھی دو تین سسٹرز ہیں, یعنی رابطہ کیا جا سکتا ہے. آئرلینڈ میں سسٹر نبیل ہیں. ایک چھوٹا سا پیکج منگوا لیا جائے, وہاں رکھیں اور نیت کر لیں کہ اس کی چیزیں جو ہے وہ اسکول فنڈ میں ڈال دیں گے. وہ باکس میں بکس کے ساتھ ویسے ایک ایک آنا پائی کا حساب آپ کو لکھنا چاہیے. دیکھیے جہاں جو لوگ اللہ کے راستے کے پیسے کی کیئر نہیں کریں گے نا, یاد رکھیے وہ وہاں کی تعلیمات کی بھی کیئر نہیں کریں گے. اگر میری غفلت سے یہاں 100 کرون بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے نا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ پڑھاتے ہوئے میں 2-4 حدیثیں بھی ادھر ادھر کر لوں. واللہ ہی میں اس چیز پہ اپنے ایمان کی حد تک کہتی ہوں کہ اللہ کے راستوں کی ایک کرسی بھی ٹیڑھی آپ سے ہو جاتی ہے, آپ سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ ایسی خیانت ہوتی ہے, چاہے جانتے ہوئے انجانے میں ہو اللہ بھول چک معاف کر دے گا, لیکن اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. یہاں آپ کو اکثر دیکھتے ہی آپ لوگ, ابھی میں نے بات کی ہے بریک میں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کسی کی غفلت سے اس دن یہ اسٹوریج کی لائٹ جلتی رہ گئی, کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, نہیں کی بند کر کے شام کو بند کی ہم نے, اور میں نے بھی اتفاق سے دیکھا. تو اب میں اس کے پیسے بجلی کے فنڈ میں چاہے جتنے بھی ہوں ڈالوں, میں ڈالوں گی, کیونکہ ہم اگر اس گونگے اسکول کو, خود میری وجہ سے آج بجلی چل گئی, دوسرے کی وجہ سے ہیٹر چل گیا, تیسرے کی وجہ سے چولہا جل گیا, تو یہ غریب اسکول نہیں بولے گا, لیکن ہم اس کو ایسا ایسا لوز کر دیں گے. جنت کی بہت ساری خوبیوں میں ایک خوبی کیا ہے کہ وہ رینوویٹ ہوتی رہے گی. کسی بھی چیز کو اپنے نیا رکھنا ہے نا ایور نیو, تو اس کو آلویز رینیو کریں. کوئی کھائے گا تو فوراً اتنا پھل اس کے اوپر پھر لگ جائے گا. یہی میں یہاں بھی سوچتی ہوں, آج چیز ہلی ہے کل واپس صحیح ہو جائے, آج فنکشن کے لیے چیز ادھر سے ادھر گئی واپس چلی جائے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کی ہوں گی. پھر اسی طرح آپ اگر اس جگہ کی ٹیک کیئر رہ رہے ہیں تو کلیننگ کو آپ نے ایک نظر ضرور دیکھنا ہے. ایک راؤنڈ آپ لگائیں گے اندر اس کمرے یا اس بلڈنگ کے اندر داخل ہونے سے لے کر کلاس روم وہ اور ٹوائلٹ, کیونکہ رمضان میں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ کچھ سسٹرز کے روزے نہیں ہوتے, کچھ شوگر کے لوگ ہو سکتے ہیں, کچھ نہیں. تو آپ اس کمرے میں کسی ایک کونے میں پیچھے ایک جگ پانی کا بھر کے اوپر بڑے خوبصورت سلیقے سے آپ وائٹ پیپر لگا دیجئے اور 2-3 گلاس, اور اگر کوئی ایسی چیز, کوئی سپاری یا کوئی ایسی ہینڈی کینڈی چیز ہے کہ کوئی کسی کا اگر مسئلہ ہے یا کسی کو کوئی کھانسی ہے تو تکلف کرتے ہیں لوگ, تو کرنا ہی نہیں, اور وہاں رکھ دیں اور اس میں لکھ دیں اوپر اس کے ایک چھوٹا سا سائن لکھ دیں کہ شرعی مجبوری سے روزہ چھوڑنے والے اپنی مدد خود کریں. یہ ایک چھوٹا سا آپ رکھ دیجئے. گڑبڑے ہمیشہ کلاسوں میں یہی ہوتی ہیں, این وقت پہ یہ چیز نہیں ملی وہ نہیں ملی. آپ نے پوری جگہ کو چیک کرنا ہے. باتھ روم کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے, ویری گڈ. فریش کرنا ہے روز کلاس سے پہلے. آپ اپنے سپرے آج ہی آپ اپنے پاس یا اپنی چیزیں, یہ ذاتی تو خود بھی منگا سکتے ہیں نا, ٹوائلٹ پیپر کا ایک باکس منگا لیں آپ اپنے پاس, ایک یعنی یہ جو سپرے ہوتے ہیں ریفریشنرس وہ منگائیں, فریش اپ کریں. میں نے دیکھا ہوتا پتا کیا, جب پہلے دن لوگ کوئی بھی فنکشن یا دین کا کام کرتے ہیں نا, اے ٹو زی ایکسیلنٹ صفائی. ماسیوں کو بھی بلا کے صفائیاں کرا لیں گے, خود بھی جان ماریں گے. دوسرے دن پتہ ہی کوئی نہیں, تھوڑی کم ہوگی. تیسرے اور چوتھے دن دیکھیں تو ٹوائلٹ پیپر بھی نہیں ہوتے, یا ہیں تو ڈھیر پڑے ہوئے ہیں, تو پانی نہیں ہے. جہاں کے لیے بھی ہم آپ کو ساتھ ہی میں بھی بتا دوں کہ یہاں بھی جو چیزیں ہماری آپ لوگوں کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں جس حساب سے, تو ہر چیز کو ہر دن دیکھنا ہوتا ہے. جو صبح پہ راؤنڈ چکر ہے اس کا وہ ہے, یہ ایک الگ چیز ہو جائے گی, لیکن آپ نے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے. ہر دن لوگوں کو یوں انٹرٹین کریں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں. اب یہ تو اوپر کی چیزیں ہو گئی, سارا سیٹ اپ کر کے پھر چیک کریں کہ گرمی تو نہیں, کھڑکی کتنی ہے. پھر ایک اور ذہن میں رکھیے کہ باہر سے شور تو نہیں آ رہا, بس نے ایسی کھڑکی کھولی ہوتی ہے ضرورت بھی نہیں, لیکن اس کی وجہ سے ڈسٹربنس بہت ہو رہی ہے, اس کو الگ کریں. پھر ایک چھوٹی سی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وسعت ہے, وسعت آپ کو ہال لے رہے ہیں تو ساتھ کوئی چھوٹا سا روم ہے تو بیبی سٹنگ کا رینج ضرور کریں. اور یہ آپ نے اپنی جو ایڈورٹائزنگ باتیں ہوں گی, آپ کا فلائر بنے گا یا جو آپ زبانی بتائیں گے, اس میں لوگوں کو خود ہی بتائیے بیبی سٹنگ ہے یا بیبی سٹنگ نہیں ہے. بیبی سٹنگ ہونے کی دو ہی شرائط ہیں. نمبر ایک, ایکسٹرا کوئی ایسی جگہ جہاں سے بچے کی آواز نہ آئے اندر, اور دوسری ہے کہ ایک اٹینڈنٹ موجود ہو. کسی بچے کو اس روم میں بٹھا لینا اور باقی سب کا بھی خراب ہو جائے, یقین کریں یہ جرم ہے. اچھا اس پہ ضد نہیں کرنی آپ نے, لوگوں کو لکھ کے بتا دیں. یہ بھی ایک جملہ نوٹ کریں, یہاں بھی ہم بنا کے دے سکتے ہیں, یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہے. چھوٹے چھوٹے سائنس بنائیں گے, بچوں والی مائیں یہاں بیٹھے ایک یہ سائن بنا لیتے ہیں, آپ لوگ نوٹ کرتے دیں اور ساتھ ہی بنا دیں مجھے بھی, اور ہم اس کو ساتھ ہی ہر اپنے ساتھی کو بھیجتے جائیں گے. یہ ساری چیزیں منہ سے کہیں گے نا کسی کو, بچوں کو ادھر آپ ایک خوبصورت سے طریقے سے آپ کے بچے بہت پیارے, یعنی اس میں اب آپ میں سے کوئی مدد کرے میری کہ آپ لوگ لکھ کے دیں چھوٹا سا ایک ون پیج, جیسے A4 پیج ہوتا ہے نا جو بھی, یہ تو چھوٹا ہے, اس پہ اس طرح سے بنائیں کہ آتی ریسپشن پہ جہاں لوگ اپنا کام کریں گے نا ادھر یہ ڈسپلیز میں لگے ہوں, دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ بچوں کو کدھر لے کے جانا ہے. بجائے اس کے ہم منہ سے کہیں آپ اپنے بچے دے دیں ادھر دے دیں, اگر تزکیہ کی خاطر آپ دو تین جملے لکھ دیں ادھر, آپ کے بچوں سے ہمیں بہت پیار ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ اتنی ایفرٹ سے آئیں, یعنی اس کو میں اپنے لفظوں میں کہہ رہی ہوں, لکھنے تو دو چار خوبصورت جملے ہیں اسی پہ لکھ دیں کہ آپ اپنے بچے بیبی سٹنگ میں دے دیجئے, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے بغیر نہیں رہتا تو آپ بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے اس کو بہلا کے آ جائے. اور اس کے لیے پوری ٹریننگ ہونی چاہیے, جو بیبی سٹنگ میں ان کے پاس کچھ لالی پاپ کوئی ایسی کوئی کھجور ہے کوئی فروٹ ایسا ہو کہ بچے کو وہ دکھا کے آپ لے جائیں. پہلے دن ماؤں کو کہیں کہ آپ بچے کے ساتھ بیٹھیں, ایک دم نئی جگہ پہ بچہ تھا آگے سے بچہ چھینتے ہیں غلط ہوگا, کبھی بھی ایسا نہ کریں, لوگ بہت زیادہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں اس بات سے. چڑنا نہیں, ایک بات یاد رکھیں, یہ سارے رولز بے جان رول ہیں, انسانوں کو نہیں لوز کرنا. آپ ایک جنگ ہار جائیں یہ بہتر ہے کسی انسان کو ہارنے سے, یعنی اٹس بیٹر ٹو لوز این آرگیومنٹ دین ٹو لوز اے پرسن. کسی رول کی وجہ سے اگر آپ کو کہتا ہے میں نہیں جی پڑھتی آپ کے جا رہی ہوں میں, تو آپ کے لو ہم کو یہاں بچے کھلانے تھوڑی آئے, ہم تو پڑھانے کے لیے آئے تھے, یہ پڑھنے سے جا کے انکار کر رہی ہیں تو بھائی اللہ کی بندی تم بیٹھو. یعنی یہ تھوڑی سی فلیکسیشن ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سیل فون نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک سائن انشاءاللہ آپ کو ساتھ دے دیں گے, وہ بھی آپ مناسب جگہ پہ کمرے میں لکھ دیں. منہ سے کہیں گے نا سیل بند کر دیجئے, اچھا بعض آرڈر دیتے ہیں نا, میں نے دیکھا بعض لوگ بات کرنے کے انداز میں سے کہتے ہیں سیل فون بند کر دیں, بچوں کو باہر کر دیں, خاموش ہو جائیں. کبھی امر کے جملے نہیں بولنے, ہم چیک کر لیں اپنے سیل فون, او میں دیکھ لوں میرا سیل فون تو نہیں کھلا رہ گیا, یہ سٹائل ہونا چاہیے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ جو ٹانٹ قسم کی تبلیغ ہے نا, یہ کر دیں جی آ جائیں. اچھا بعض لوگ آپ مینجمنٹ جب چونکہ اتنی باتیں سن کر ڈر گئے ہیں آپ میں سے آدھے پہلے کہ ہمیں اتنی سختی کرنی پڑنی ہے, آپ نے تو آدھوں نے بھی نہیں چھوڑ دی ہے کہ ہم نہیں کرائیں گے کہیں بھی, لیکن آپ نئی جگہ ڈھونڈیں گے ہم آپ کو بھیجیں گے, آپ نے کرنا ہے. آپ کا اگلا سارا سیشن جو ہوگا نا ان شاء اللہ جو نیکسٹ سیمسٹر ہے وہ پریکٹیکل ہے, تبھی تو آپ کام کریں گے کرسی میز پہ, یعنی صرف کتابیں کھول کے پڑھنے سے تو آپ ٹیچر نہیں بن سکتے نا. تو بہرحال اس کے لیے قصہ مختصر یہ کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کرنا آنا چاہیے, جو آئے ان کو بٹھائیں. پھر اس میں یہ ہے کہ صبح کلاس کا جو وقت ہے اس سے پہلے آپ اس پارے کی تلاوت چلا دیں. یہ لکھیے مثلا ہمارے یہاں کے حساب سے 1 بجے پارا شروع ہونا ہے نا دار قرآن ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ تو موسٹ لائکلی جو لوگ لائیو پیلٹاک پہ ہمیں ساتھ لیں گے, بیٹر پتا ہے کہ آپ سب کے لیے کہ آپ پیلٹاک کا روم کھول کے اس کی آواز کھول دیں. الحمدللہ وہاں کے ایڈمنز بہت اچھی طریقے سے مینیج کرتے ہیں, ان کو پتا بھی ہوتا ہے کہ اب کتنے منٹ رہ گئے ہیں, کوئی چھوٹا لیکچر چل رہا ہے تو وہ اس سے پہلے بند ہو جائے گا, کب دعائیں چلنی ہیں. سب سے بیسٹ تھنگ یہ ہے اور اسے ایک آپ کی چیکنگ بھی ہو جائے گی. آتے ہی آپ مثال ہے کہ آج پہلا پارا ہے, میں آپ کو اس طرح سوچ کے بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے جگہ پہ ایک کر چکی ہیں. کل مثلا آپ نے یہ انٹروسیشن کر دیا, بہت سارے لوگ آئے, اس میں کافی وعدہ بھی کر گئے کہ ہم آئیں گے. اب آپ امید کر رہی ہیں 1 بجے ہے نا, تو آپ 12 بجے پہنچ گئے. یہ سارا روم فریش اپ کریں, اچھا لائٹ کا اہتمام کریں. بجلی جہاں لوگ بیٹھے ہو نا وہاں کبھی نہ بچائیں. مثلا اگر آپ سب بیٹھے اور ہم کہیں نہیں دیکھو بجلی اتنی مہنگی ہے یہ لائٹ بند کر دیں, تو کیا فائدہ ان لائٹوں کے لگوانے کا, ضائع نہیں کرنی. خالی نہ جلے, لوگ بیٹھے تو کنجوسی نہ کریں, وہاں لائٹیں چلائیں, فریش کریں. آپ کہتے ہیں کہ اندھیرے میں بندے کو نیند آنے لگتی ہے. اگر یہاں تو موسم ماشاءاللہ ہمارے کوئی ایکسٹریم ہے ہی نہیں, لیکن پاکستان میں آپ کروا رہے ہیں تو ایسی چلا سکیں چلا لیں, اور اگر ٹھنڈ کی ضرورت ٹھنڈ ہے تو اس کو کریں, بالکل روم کو کول کریں. اس کے بعد آپ پیلٹاک پہ روم اپنا کھول لیں, اس سے آپ انشاءاللہ تعالی ایک تو پتہ بھی چلتا رہے گا کب کیا ہوگا. آپ اپنے پاس ٹائم دیں. آپ سب کو میں ایک چھوٹا سا مطلب ایک پلانر دے رہی ہوں کہ 1 بجے کی کلاس ہے نا, آپ اپنے گھر میں جب آپ اپنی جگہ پہ آپ کا فلائر بنے گا نا تو 1 کی بجائے 12:30 کا ٹائم لکھوائیں گے. وجہ کیا, دیکھیے یہاں جو لوگ آتے ہیں 1 بجے فوراً آپ سٹیج پہ آتے ہیں اور سبحانک اللہ الحمدللہ کہہ کے شروع کرتے ہیں, لوگ انگیج ہوتے ہیں. لیکن جب گھروں میں یا ایسی جگہ جہاں ٹیچر خود موجود نہ ہو, آپ جب جاتے ہی کہیں گے چپ کریں جی پیلٹاک پہ آ گئے, چپ 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 شروع ہو گئے, کہیں گے ہم بیوقوف ہیں, ہم کیوں آئے ادھر, ہمارے بھی گھر میں کمپیوٹر ہے. کم سے کم آدھا گھنٹہ شروع کا آپ نے ان کو لائیو دینا ہے. اس میں آپ کیا کریں گے یہ نوٹ کیجئے. پہلی بات یہ ہے کہ 12:30 کا ٹائم ایکسٹینڈڈ ہے, ہر ایک اپنے ٹائم کے ناطے سے اس کو پیچھے لے جائے. آدھا گھنٹہ پہلے کا ٹائم آپ لوگوں نے اپنے ان لوگوں کی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک رجسٹریشن کی. پہلی بات ہے کہ یہ کورس بالکل فری ہوگا, کوئی اس کی منی رجسٹریشن فیس نہیں ہوگی. اس کے باوجود بھی رول کال اور اٹینڈنس لوگوں کی لیں گے تاکہ اینڈ پہ انہیں کہیں کہ آپ کا ایک ہم پارٹیسپیشن کا سرٹیفکیٹ بنا سکتے ہیں. اینڈ کی تکمیل کی دعا میں ہم سب کوشش کر کے جائیں گے تو پھر بتائیں گے کہ ہم نے اس سب کے, یہ ساری اپنی رپورٹ بھی دینی ہے. آپ لوگوں کو ایک پیپر ملے گا جس میں آپ نے پورے مہینے کی ڈے ٹو ڈے میں دینا ہے کہ آج میرے پاس 10 لوگ آئے, آج 20 آ گئے, آج 15 آ گئے, آج 50 ہو گئے, آج 100 ہو گئے. ہر دن کا آپ نے لکھنا ہوتا ہے. پھر اس میں رپورٹ ہوگی کہ کیسا رہا, وائس بریک ہوئی کہ نہیں ہوئی, آج آواز بہت اچھی تھی, آج یہ پرابلم ہوا. آپ اپنا پورا فیڈ بیک اس پہ لکھتے جائیں گے. کوئی ایسا پرابلم جو حل اس وقت نہیں ہو سکتا نا, ان دنوں میں آپ فون کر کے نہ بتائیں. بس آپ الفت کو کہیں یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا, کوئی ارجنٹ چیز ہو رہا ہے, لیکن فیڈ بیک کے طور پہ آپ اپنے اس پیپر پہ روز کا روز خود لکھیں گے. دینا آپ نے ہمیں اینڈ آف دا منتھ ہے, لیکن ایوری کلاس کے بعد آپ نے 10 منٹ بیٹھ کے یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں فل اپ کرنی ہے جو انشاءاللہ آپ کو فارم ملے گا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد یہ کہ آپ 12:30 بجے آپ پیلٹاک کی آواز کم کر دیں, اور اس کے بعد آپ بالکل جیسے ایک اچھے طریقے سے 90 تولے ٹیچر کے طور پہ آپ یہاں آ کے بیٹھیں. کریں کیا کہ جب دورے قرآن کا انٹروڈکشن تھا نا آپ کے علاقے میں خاص طور پہ, تو آپ اس وقت ہی پوچھیں گے اچھا جی پھر آپ لوگ یہاں کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں, کون کون, وہ سب کے نام ریسپشن پہ لکھیں. اگلے دن آپ نے آنے سے پہلے کیا کرنا ہے, ایک بنا لیجئے چھوٹا سا رجسٹر, 30 دن بھی اس میں ہو سکتے ہیں, 30 کالم, جیسے حاضری کا رجسٹر خود بنا لیں. آپ ان کے نام لکھیں جنہوں نے سب نے بولا تھا کہ ہم آئیں گے, فل نیم ان کے لکھ لیں, فون نمبر نہ چھوڑے ان کے, وہ لکھے. اب آپ آج پہلا دن ہے, پارا بند ہے, 12:30 ہو گئے, آپ آ کے بیٹھے اور سب کو یاد کروائیں 12:30 کب بچتے ہیں, جب چھوٹی سوئی اس پہ بڑی سوئی اس پہ لائٹ رہے. دیکھیے جب اسپیشلی ریکارڈنگز کے ساتھ اور پلس آپ کی انٹرنیٹ کے تھرو کلاسز کنڈکٹ ہوتی ہے نا, تو آپ ہیں وہ مین گوند, وہ بونڈ جو لوگوں کو اسے جوڑتے ہیں. یہ بات میں کبھی نہ مانتی اگر ہم نے خود اب یہ ایکسپیرینس یہاں نہ کیا ہوتا. آپ سب جانتے نا کہ اس وقت ہماری یہاں کی ساری کلاسز میں تفسیر ہم اپنی پچھلی چلا رہے ہیں. کین یو امیجن, میں موجود ہوں, میں ہی بول رہی ہوں اور میں ہی سن رہی ہوں اور اسٹوڈینٹ اتنے سکون سے سن رہے ہیں. آپ اس کو تصور میں لائیں. وجہ کیا, ایک ایک چیز ان کو لائیو مل رہی ہے نا, ایک ایک طریقے سے جو یہاں بیٹھا ہے وہ ہے, کوئی لکھ رہا ہے, کوئی بیچ میں راؤنڈ لگا رہا ہے, کوئی ان کی مدد کر رہا ہے, کوئی بک تو نہیں ہے. لوگوں میں انٹرسٹ لیں, یاد رکھیے جب تک آپ آنے والے لوگوں میں انٹرسٹ نہیں لیں گے تو آپ کبھی بھی لوگوں کو دوسرے دن نہیں بلا سکیں گے. آپ سب کو کتنی ڈانٹ پڑتی ہے ادھر, کچھ بھی بات ہے, لیکن جو باہر سے آتا ہے کبھی آپ نے اس کو ہمیں ڈانٹتے ہوئے دیکھا؟ بعض دفعہ اتنے مجہول انداز سے لوگ سر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, اتنی ریلیکسنگ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ ان کو لگے کہ یہ باجی تو بڑی سیدھی سادی ہیں, ہمیں تو ان سے بڑا ڈر لگتا تھا, ہم تو بڑا خوف کھاتے تھے. وجہ کیا کہ ان کو کل بلانا ہے. آپ نے لوگوں کو اتنے پیارے انداز سے بات کرنی ہے کہ ان کو آپ کی محبت جھلکے, کیا حال ہے آپ کے, کیسے. وہی طریقہ کار ہوگا 12:30 پہ آپ اپنے پاس سیٹنگ کر کے پھر آپ الٹا کی آواز کم کر دیں گے. پورا آپ کا ایک بندہ اس میں جو مسٹ ہے نا, جو مسٹ ہے وہ کیا ہے, جو آپ کے یہ ٹیکنیکل چیزوں کو چلائے گا, وہ اور کچھ نہیں کرے گا وہاں. اس کے لیے آپ انشاءاللہ جب ہم آپ کی اگلے ویک سے آپ گروپس بنا رہے ہیں نا, تو اس میں ہم گروپ بنا ہی اس طرح رہے ہیں کہ جس میں جو بندہ ٹیکنیکل سٹف کو لے سکتا ہے اس میں انشاءاللہ ہم آپ کا وہ حصہ, یعنی وہ ان کو ہم سب کچھ سکھائیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہاں بھی انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم صرف ایک ورک شاپ اس پہ کریں گے کہ ٹیکنیکل چیزیں کیسے ہینڈل کی جاتی ہیں, اس کونے میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو سیکھنا چاہیے نا, آپ نہ کریں, آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. ریکارڈنگ کیسے ہوتی ہے, پلے کیا کرنا ہے, پھر آپ کو ایک پورا فولڈر ہم دیں گے جس میں لبیک شروع کی باتیں وہ ہوں گی. جیسے یہاں کلاس شروع ہوتی ہے, پہلے اسماء الحسنی, 12:30 آپ نے لوگوں کو ٹائم دیا تھا نا, تو 12:25 پہ آپ پیلٹو کی آواز بند کر دیں اور اسماء الحسنی چلائیں. 3 منٹ کچھ سیکنڈ میں وہ پورے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد لبیک پلے کریں گے 1 منٹ اور کوئی, میرا خیال ہے کہ 25-30 سیکنڈ کا, پورے 5 منٹ میں یہ ہوں گی اور لوگ کہیں گے یہ مثال ہے نا کہ ہم فائزہ کو اس وقت ایک سمبلائز کر لیتے ہیں. فائزہ نے مسجد میں یہ سارا ارینج کیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ فائزہ تو ایسے ہے کہ گھڑی دیکھ کے بیٹھی. جب لبیک سے پہلے وہ شروع ہوں گے نا تو فائزہ کو اس کرسی پہ موجود ہونا چاہیے. وجہ کیا, اگر ٹیچر ہی نہیں موجود تو لوگ تو بھر رہے ہوں گے, وہ ہم باتھ روم سے ہوئے, ہم یہ کر لیں, کوئی اسٹال دیکھ رہا, ڈھیلا ڈھلا. آپ کی چال ایسی ہو, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کہ لوگ واقعی آپ کو دیکھ کے آئیں. جب تب ہماری اسماء الحسنی کی ریکارڈنگ شروع ہو تو آپ فائزہ ادھر موجود ہیں. فائزہ ادھر جب ہوں گی تو ان کے پاس کیا ہونا چاہیے, اپنی رول کال کی کاپی. اس میں انہوں نے وہ سارے نام لکھے ہوئے جو ہیں. دیکھیں دورہ قرآن کے لیے ہم کوئی رجسٹریشن فارم نہیں فل کراتے ہوتے, لیکن جو باہر ریسپشن پہ آ کے لوگ اپنی شیٹ دیتے ہیں نا, مثال ہے کہ انہوں نے جس مسجد میں ہیلپ کرنی تھی وہاں 50 لوگ آئے آج کے دن میں, جب ہم نے کہ ویلکم رمضان کا پروگرام کیا. بھائی کون کون آئیں گے, ہاتھ کھڑے کے 30 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ان 30 کی شیٹ جو ہے باہر واپسی پہ آپ کو لینی چاہیے ریسپشن والے سے, اپنی بک میں جس میں 30 خانے بنے ہوئے ہیں اس میں جا کے نمبر 1 سے شروع کر کے ان 30 لوگوں کے نام لکھ لیں. اب آج پہلا دن ہے, السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے, خوش ہو رہے ہیں, ایکسائٹیڈ ہیں, دو چار باتیں کریں. آتے ہی نہیں کہ چلے جلدی سے آپ رول کال لے لیں. اچھا کچھ لوگوں کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے, اچھا یہ میرا اپنا انداز اتنا مجہول ہے, لیکن ایسا لگتا ہے سننے میں نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کٹک 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 ٹک حکم دے رہے ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں کی یہ کلاسز ہوتی ہے نا, میں گھر سے بھی سنتی ہوں, جب میں ادھر نہیں ہوتی تو موسٹ آف دا ٹائم میں آپ کو دکھوں نہ دکھوں میں سن رہی ہوتی ہوں نا, تو میں بہت ساری چیزیں نوٹ کرتی ہوں نا کہ ابھی اس میں کمی ہے, اس میں اچھی ہے, یہ انہوں نے تو بہت اچھا کر لیا. تو ہمیشہ ہمیشہ پہلے لوگوں کو اپنے سے انسیت دیں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, یہ جگہ خالی آپ ادھر آ جائیے, جی آپ ٹھیک بیٹھی ہیں, آپ یہ زیادہ تو نہیں ان کے ساتھ, ذرا آپ کرسی ادھر کر لیں, مطمئن ہے آپ, ٹھیک ہیں. اب اتنے میں آپ کو لگتا ہے ایک سسٹر آئی ہوئی ہے اور وہ بچے کے ساتھ بےچاری اسٹرگل کر رہی ہیں, اب ایک دم کہ بچہ باہر دے دیں, اب یہ بچہ آپ کو تنگ تو نہیں کر رہا, اچھا ایسا کرے وہ ادھر آئیے عائشہ, یہ آپ ان کا بچہ لیں, اس کو وہاں سے کچھ ان کو دیں کھانے کو. آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی, لیکن بڑے باوقار انداز سے لوگوں سے بات کریں اور آپ کی نظر گھڑی پہ ہو ہر ایک کے ٹیبل پہ. یہ بھی چیز نوٹ کر لیں, ان چیزوں میں میں پہلے بھول گئی ہوں, کہ جس ٹیبل پر آپ بیٹھ کے یہ کنڈکٹ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ, اس کے اوپر ایک ایسی گھڑی جس کے نمبرز بالکل کلیئرلی آپ کو دکھ رہے ہوں وہ رکھی ہونی چاہیے, اور وہ آپ کو دکھے دوسروں کو نہیں دکھے. پھر روم جو آپ تیار کریے نا, اس میں نوٹ کریں کہ جدھر سے لوگ بیٹھے, جیسے اب آپ لوگ بیٹھے, کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے آپ کو ادھر کتنی چیزیں دے دی ہیں, کتنا کچھ ہے آپ کے اس اسکول میں, گھڑی کیوں نہیں اللہ نے دی آپ کو اس گھڑی اس روم کے لیے. کلاس روم میں گھڑی کا کام ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے پاس ہوتی ہے گھڑی, آپ کو ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے گھر میں یا اس مسجد میں یا جو ہال آپ نے رینٹ پہ لیے اگر وہاں کوئی گھڑی سامنے لگی ہوئی ہے اس کو اتار لیں, ایک مہینے کے لیے اتار کے وہ پیچھے لگا دیں. اسٹوڈینٹس کو کبھی گھڑی نہیں دیکھنی چاہیے لیکن آپ کی نظروں. اب یہ نہیں کہ حال چال پوچھنے میں آپ نے 15 منٹ لگا دیے. اس سارے سیشن کو ہم کہتے ہیں رول کال پلس ویلکم, اور اس کے لیے میکسیمم ٹائم جو ہوتا ہے نا 5 منٹ ہوتے ہیں. آپ کے پاس جتنا کم ٹائم ہوگا نا اتنا انشاءاللہ آپ اس کو زیادہ سمودلی کریں گی, ورنہ ہم ادھر ادھر کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں. مزہ لوگوں کا آتا ہے لیکن بعد میں وہی لوگ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی باتوں میں وقت بہت ضائع کرتے ہیں لوگ نا. آپ کریں 2-3 باتیں, سب ٹھیک ہے, مطمئن ہے, چلے شروع کریں. کوئی ایسی بات کریں کہ ہر دن جس سے آپ کی محبت لوگوں کو جھلکے, آپ کا درد جھلکے اور آپ کا ڈسپلن ہونا بھی جھلکے. آپ لوگ اس کے لیے ایک چھوٹا سا خود کرنا چاہیں, نہیں تو ہم بھی آپ کی ہیلپ کریں گے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے 30 چھوٹے چھوٹے سلاٹ دے دیتے, ہم لوگ ان کو دے دیتے جو آج کے ویلکم میں آپ نے بات کرنی ہے, حدیث ہے یا دعا ہے, یہ ہم آپ کو دیں گے ان شاء اللہ تعالی, ٹھیک ہے. اور آپ نے بس پورے شہر میں اس دن وہی بات ہوگی. مثال ہے ایک لانگش کوک سے بات کر رہی ہیں تو دوسری فہرست ہے, شام کو وہ دونوں سن بات کرتی ہیں کیا حال ہے, تو کہتی آج میں نے بڑی اچھی بات سنی ہے, فائزہ نے ایک بڑی پیاری حدیث سنائی ہے, تو وہ شروع کرے گی نا تو دوسری کہے گی آگے سے میں سناتی ہوں. اس طرح سے فرنچائز کر کے آپ کام کریں, یقین کریں کسی کمپلیکس میں نہ رہے کہ جی صوبیہ کو تو بڑا اچھا بولنا آتا ہے اور بشرا کو اچھا بولنا نہیں آتا. سب کو آتا ہے, زبان نہیں بولتی, دل بولتا ہے, درد بولتا ہے, تڑپ بولتی ہے. آپ سب جو بھی کلاسز لیں گے آپ دیکھے گا کہ ہر کلاس میں سے لوگ نکل کے کہیں گے یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ایک ہی مہر میں سے نکلے. شکلیں آپ کی فرق ہے, قد کاٹ فرق ہے, لیکن آپ کا گیٹ اپ, آپ کا حال الیا ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ بات کر کے کیا حال ہے, چلے تھوڑی سی بات کر چلے پھر. اتنے میں نا لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو رول کال اور انٹرو سیشن ہے اس کے آخری جو 2-3 منٹ ہوتے ہیں نا اس میں رول کال ہوتی ہے. وجہ کیا کہ اگر شروع میں کر دیں گے تو جو لیٹ آئیں گے ان کی مس ہو جائے گی. آپ وہ حدیث نے کیسے آپ چلے سے چلے ایک چھوٹی سی ہم دعا کرتے ہیں یا ایک چھوٹی سی حدیث پہ کرتے ہیں, پھر آپ ان کو بتا کے نا ایسی پیار سے, تو پھر آپ کو لگے کہ 3 منٹ تو میرے ہو گئے, اب 2 منٹ ہیں باقی. تو آپ کہتے چلے اب جلدی سے رول کال لیتے ہیں, وہ کہیں گے رول کال کیوں, تو ہنس کے کہیں کہ آپ کو آپ کا بچپن یاد آئے گا, آپ کو لگ رہا نا آپ کسی کالج میں یا اسکول میں. تو ایسی پھر وہ سارے ناموں کی لسٹ آپ بول دیں, مثال آپ کو جیسے صبح شہزادی, اور ان کو ہم سکھائیں آپ پہلے کہ اچھا جب میں آپ کا نام بولوں نا تو اپنے لبیک کہنا ہے, تو وہی چیز ان کو بھی یاد ہو جائے گی. تو آپ پھر رول کال بول دیں, اچھا جی ممتاز افشان, بشرا پروین, بشرا صدیق, خالدہ باجی, اور بالکل ایک فلو ان کے نام پہلے پڑھ لیں گھر میں. بعض لوگ بڑا برا مناتے ہیں جب ان کا نام ہم ٹھیک نہیں لکھتے, اردو میں لکھیں. رول کال ہوئی, اب اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے, یہ جو چیز آپ کے لیے بہت اہم ہے جو میں بتانے لگی ہوں وہ کیا ہے کہ اس کے بعد جو پچھلا پارا آپ نے سنا تھا, اب آج تو فرسٹ ڈے ہے نا, تو آج کیا ہے انٹرو کے لیسن لیکچر میں جو باتیں ہوئی تھیں جو آپ نے اپنے نوٹس لیے ہوئے تھے آپ نے اس کا ریکیپ کرانا ہے. یہ اتنا ضروری ہے اور آپ یقین کریں اس سے آپ کی کلاس اتنی جم جائے گی کہ یہاں اگر ہم نہیں وہ کرائیں گے نا لائیو جگہ پہ تو لوگ آپ کے جانا پسند کریں گے کہ فائزہ جو ہے وہ پچھلے پارے کی باتیں جو ہے وہ کراتی ہیں. اس کے لیے بھی میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کسی کو سبا جی ہی اور پلس ساتھ 2-3 لوگ لگے, آج ریکارڈنگ ہو گئی ہے نا سب نے سن لی ہے, اگر صبح ہم یہاں سن کے گھر سے اگلے دن آنے تک ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں نا, آج کے پارے کے جو مین پوائنٹس ہم انہی 24 آورز کے بیچ میں پورے نوٹ کر کے اور ہم ای میل میں ہر ایک جو بھی انچارج ہو ان کو بھیج دیں, تاکہ ہر جگہ پھر ایک ہی کوشچن آنسر ہو, ممکن ہے؟ کون اس میں ہیلپ کرتا ہے سبا جی کی؟ سبا تو کریں گے اس میں آپ لوگوں کی چیزوں میں, لیکن جو اور یہ کون کرے گا جو کلاس کے, یہ ساتھ بھی ہو سکتا ہے دورہ قرآن کے دوران بھی وہ کوشچن نوٹ ہو سکتے ہیں. 2-3 لوگوں کی شیٹس اگر مل کے اینڈ پہ مل جائیں تو ہم ایک شیٹ تو ہم بنا لیں گے. ہم اپنے تمام آن لائن ساتھی جو ہمارے ساتھ یہ کورس کروا رہے ہوں گے ہم ان سب کو وہ ای میل کے اوپر ای میل میں رات اگلے دن سے پہلے شیٹ بھیج دیں گے اور آپ وہ کھول کے اس کے اندر سے کریں. ممکن ہے کہ چھوڑ دوں اس پوائنٹ کو؟ آپ نے شیٹ بنا کے, یعنی اس کا طریقہ کار, یعنی اس پہ ہم جو اپنا ڈسکشن کا سٹائل ہے اس میں کرتے ہیں, لیکن سبق آپ ان کا نام لکھ لیں تبسم کا, سوری صدف کا لکھ لیتے ہیں, ساتھ ایک اور بندہ جو پوری ہماری اس کلاس میں سے اور آگے آنا چاہتا ہے. نوٹس کون آپ میں سے بہت اچھے لیتا ہے, کوئک لیتا ہے, چلے آپ فائزہ کا نام لکھ لیں، یعنی آپ نے سبا فائزہ اور صدف جو ہے ان دونوں سے اس دن کے پارے کے نوٹس جو ہے نا وہ سب لینے، پھر اس شیٹ کو ہم مل کے تو مطلب آگے جو کرنا ہے وہ ہم کر، لیکن ان کا نام اس میں لکھ لیں کہ یہ دونوں ہماری اس میں ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ مشکل تو نہیں ہے، آپ یہاں سنیں، گھر میں سے سنیں، پارا تو آپ نے سب نے سنا ہے، پھر اس میں یہ بھی سہولت ہے نا کہ اگر ہمارا کچھ مس ہو جاتا ہے تو ہم ری پلے کر کے یہاں ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے، ہم کسی بھی وقت میں سن سکتے ہیں. بس یہ 25 منٹ جو ہے نا اس میں آپ گو تھرو کرائیں گے.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الله اكبر الله
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی سو الحمد للہ آج کے سیشن سے بہت سارے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے تھے اور سب نے نوٹ ڈاؤن کیے ہوں گے. آپ میں سے کون کون ہے جو دورے قرآن اپنے پاس ریڈی کروا رہا ہے یا سنوائے گا دوسروں کو؟ یس، کتنے لوگوں نے ہمت کری ہے اس رمضان کے لیے؟ الحمد للہ ماشاء اللہ very good. FK18 I think this is Faiza, sister Faiza. Yes, no, sister Javeria says happening at Atlanta campus. Alhamdulillah ji mashallah, very good. Sister Fauzia, theek, so alhamdulillah. Aur baki bhi jo koi sister ready karna chahte hain, kabhi kabhi aisa hota hai ki hum ہمارے اندر ایک شوق ہوتا ہے مگر ہمیں تھوڑی سی ہمت چاہیے ہوتی ہے یا ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتی، تو اگر ایک ٹیم بن جائے اور پھر مل کر کام کریں تو ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، بہت سارے لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. اگریڈ جی، باقی سب لوگ اس بات سے اگری کرتے ہیں. اکیلے تو انسان کو پھر بھی مشکل ہوتا ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، پرسنل ایکسپیرینس میرا بھی ہے اور آپ سب نے بھی بہت دیکھا ہوگا کہ ہم کام اکیلے اٹس ناٹ سو کہ اگر میں کر سکوں تو میں کر سکتی ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے تو آپ کر لیتے ہیں، تو اگر نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر مدد خود بخود آتی ہے الحمدللہ. تو کیا آپ لوگوں نے آج کے لیسن سے پوائنٹ لکھے ہیں؟ چلیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سٹنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو کیسے کرنی ہے آپ نے سٹنگ اسٹوڈینٹس کے لیے. جو اسٹوڈینٹس آپ کے پاس آئیں گے آپ نے ان کو کیسے روم میں بٹھانا ہے اور اس روم کی جو آپ ارینجمنٹ کریں گے اس کے حساب سے کیا پوائنٹس نوٹ کیا ہے. جی بالکل، اور جتنا اسٹرانگ آپ کی انٹینشن اور شوق ہے نا کہ دوسروں تک پہنچ جائے، کیونکہ سم ٹائمز ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے تو ریڈیو اتنے لوگ ہیں وہ تو سنتے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی نہیں اس طرح سے، اینڈ دس از واٹ وی آر تھنکنگ. جب ہم ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنی خیر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کر ان کو ہدایت دی. سو دس از سم وے کہ جہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. یس، بتائیے کہ کیا آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیا کیسی سیٹنگ ارینجمنٹ ہونی چاہیے. Student facing the main desk person. Yes. ایسا نہیں، اور یہ بھی کہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ دروازہ اسٹوڈینٹس کی بیک پر ہونا چاہیے کہ جو نیا پرسن انٹر ہو رہا ہے وہ اسٹوڈینٹس کو نظر نہیں آنا چاہیے ورنہ وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس سے. نو ڈسٹریکشنز. جی کیسے یہ ڈسٹریکشنز کم کریں گے نا آپ، یہ بھی بتائیے مجھے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ اس لائٹ اپ ہارٹ انسٹیڈ آف کمپلیننگ دی ڈارکنیس. ان شاء اللہ بالکل بالکل صحیح. جی بتائیے کہ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا چیزیں رکھنی ہے وہاں پر. چلیں یہ لکھیں جی، کیا چیزیں آپ لوگوں نے میک شیور کرنی ہے کہ وہاں ہونی چاہیے. اگر آپ وائٹ بورڈ رکھیں گے جو کہ رکھنا چاہیے امپورٹنٹ ہے، تو اس کے ساتھ میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے. اب مجھے سب سے آنسرز چاہیے، سارے لوگ لکھیں ابھی فوراً فوراً، جو نہیں بھی کرا رہے وہ لکھیں ضرور. جی مارکر ہونا چاہیے، بیکاز کبھی کبھی اتنا حفاظت وے میں کام کر رہتے ہیں، جلدی جلدی میں کام کر رہتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، رائٹ. یس، وائٹ بورڈ مارکر ہونے چاہیے ہیں. پھر اسی طرح سے جو آپ کا روم ہوگا اس کے اندر آپ فریشنیس کیسے لے کر آئیں گے یہ بتائیں، کہ جو لوگ آپ کے اس روم میں آئے انہیں ایک ڈلنس سی فیلنگ نہیں آئے بلکہ ان کو فریش فیلنگ آئے. کوئی شخص اگر بیمار بھی آ رہا ہے تو وہ اس روم میں آ کے ایک دم خوش ہو جائے. کیسے؟ لائٹ روم میں ہونی چاہیے بہت اچھی طریقے سے. یس، وائٹ بیک گراؤنڈ، وائٹ کرٹینز، لیس تھنگز اراؤنڈ. بالکل، کم چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر انسان، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کم چیزوں کے ساتھ انسان کے اپنے اندر سے بھی جو نیگیٹو پوائنٹس یا جو بیکار کی ٹینشنز ہوتی ہیں وہ سب کم ہو جاتی ہیں. نکال دیتے ہیں آپ. سراؤنڈنگ کا بہت اثر پڑتا ہے, ہر چیز کی سیٹنگ پہلے سے ہونی چاہیے. یس, روم فریشنر ہونا چاہیے, گڈ پوائنٹ. اور پیپر پینسلس جو کہ اسٹوڈینٹس کو بھی ضرورت پڑتی ہے اور ہمارے اپنے پاس ملنا چاہیے. اینڈ اسمائلنگ ریلیکسڈ ایٹیٹیوڈ اس پرسن کا ہونا چاہیے جو انچارج ہے وہاں کا, جو اس کو ہوسٹ کرا رہے ہیں, رائٹ. اینڈ ونڈو کھولیں جہاں سے شور نہ آئے, بالکل صحیح, بالکل صحیح, جہاں سے شور نہ آئے وہ اس طرح سے. اگر زیادہ وہاں سے بھی ڈسٹریکشن آئی تو بند رکھنا ہی بہتر ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی تو کچھ, اگر ہاٹ ایٹماسفیئر ہے یا کولڈ ایٹماسفیئر ہے اس حساب سے بھی تو ہمیں ارینجمنٹس رکھنی چاہیے. فونس شوڈ بی سوئچڈ آف, یس. اس کے لیے ہم نوٹس لگا کے رکھ سکتے ہیں, بیکاز بہت سارے لوگ دیر سے آتے ہیں یا اس ٹائم پہ نہیں آتے جس ٹائم پہ آپ بتا رہے تھے, تو اس کے لیے ایک نوٹ لگائیں گے. انوائرمنٹل ٹیمپریچر سیٹنگ, یس, تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اس کو دیکھنا ہے. پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اور کس روم کا آپ نے ایک سیٹل کرنا ہے, ایک ارینجمنٹ کس روم کا کرنا ہے, اور جو سیپریٹ روم ہوگا. اب میں سارا کچھ بتاؤں تو پھر آپ جواب کیا دیں گے نا جی. اس سب کے ساتھ ایک اور روم کس کا ہونا چاہیے, بیبی سٹنگ کا ہونا چاہیے. کیوں ضروری ہے بیبی سٹنگ؟ اب ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ نیسسری کہ ہر ایک کر پائے, کیونکہ ہر کسی کو ایسی فیسلٹی نہیں ملتی اپنے ارد گرد, لیکن اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہاں میں کوشش کروں گی اس کی, بٹ وائی, کیوں اس کی ضرورت کیا ہے, اس سے کیا فرق پڑے گا. ایوری ون لسن اٹینٹیولی, یس. اور پھر یہ کہ جب پیرنٹس بھی, جو والدین جو والدین ہوتی ہیں, تو وہ بھی جب آتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ میں, تو وہ زیادہ پھر اس میں ایک طرح سے انوالو ہو جاتی ہیں. پھر وہ اس سے 100% نہیں لیتی, ظاہر ہے کچھ تو لیتے ہی ہیں مگر پورا مکمل فائدہ نہیں ہوتا اس سے. پھر واش رومس کے حساب سے آپ نے کیا ارینجمنٹ رکھنی ہے, یا واش رومس کے لحاظ سے, کیونکہ وہ بھی ہماری صفائی کے حساب میں آتا ہے. جس طرح باقی سب جگہ صفائی کا خیال رکھنا ہے, ایسے ہی وہاں کیا کرنا ہے, کلین اینڈ ٹائیڈی کیسے رہے گا. دوسرے لوگ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے, ٹھیک ہے. کلیننگ ایوری ڈے, اور کلیننگ کے لیے کیا ہوگا, آپ کسی پرسن کو یعنی کسی ایک کی ڈیوٹی لگا دیں گے. پاکستان میں تو اس طرح سے ہوتا ہے نا, جو ہمارے بیک ہومس ہیں وہاں پر تو ہمیں ایسے میڈز ملتے ہیں کہ ان کو ہم رکھ لیتے ہیں, لیکن اگر باہر کے ملکوں میں اتنی ایزیلی یہ چیزیں نہیں ہوتی, تو آئی تھنک دیٹ وی شوڈ ڈیوائڈ دی ڈیوٹیز. ادروائز پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر چھوڑتا رہتا ہے اور کام مکمل نہیں ہوتا, رائٹ. اور آپ نے سسٹر سے یہ لکھا تھا کہ ریسپشن ہونی چاہیے, نوٹ بک, پینسلس اینڈ مصحف ہونے چاہیے, یس. اوکے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس لحاظ سے تو سب نے بہت ہی اچھا بتایا. اور یہ بتائیں کہ جو کورس انچارج تو نہیں, بلکہ جو اس جگہ کی انچارج ہوں گی, سب چیزوں کو دیکھیں گی, ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ ہمیں سمجھ آ گیا کہ فرینڈلی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہے. پھر کلاس کا ٹائمنگ کیا رکھیں گے, جو ٹائم آن لائن دیا گیا ہے اس سے جی ڈیلی رپورٹ بھی لکھنی چاہیے, رائٹ. یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بلانا چاہیے ہے, اور اس سے پہلے بلا کر کیا کرنا ہے آپ نے, واٹ از دا ریزن فار دس, ٹو سیٹل ڈاؤن, جی ٹو سیٹل ڈاؤن. اور وہ سیٹلنگ کیسے ہوگی, صرف ان کو ایسے ہی چھوڑنا نہیں, بلکہ آپ ان سے انٹریکٹ کریں گے, آپ ان سے بات کریں گے, آپ ایک اسپوکس پرسن بن جائیں گے اس ٹائم کے لیے, رائٹ. رول کال لیں گے, ویلکم کریں گے, ریکیپ کریں گے, جی بالکل. اور ریکیپ میں بھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم بس صرف کوشچنس پوچھتے رہتے ہیں, ہم ان اسٹوڈینٹس سے بالکل ایک اچھے فرینک وے میں نہیں بات کرتے. نہ تو ایسا ہو کہ بالکل ہی دوستی اور بہت ہی ایک ہوتا ہے کہ اس میں صرف ہنسی مذاق ہونا چاہیے, اس میں بھی پھر سیریسنیس بالکل نہیں رہتی. سو ایک اچھے انداز سے سیریسنیس بھی رہے, اور دوسرے لوگ جو ہے وہ تھوڑے سے ریلیکس بھی فیل ہو, لوگوں سے محبت سے بھی بات کرنی چاہیے, جی بالکل, ٹھیک ہے. سو الحمد للہ لائیو اٹینڈنس ہوں گے, لائیو اٹینڈی ہوں گے. بہرحال الحمدللہ آپ لوگوں نے سب نے پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیے ہیں, اچھی بات ہے. جو لوگ کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے بہترین خیر نکلوائیں, اور ہم سب کو بھی اتنی توفیق دیں کہ ہمارے ذریعے لوگ اس قرآن سے جڑ جائیں. آئی تھنک یہ بہت ساری دوسری اچھی اچھی چیزوں کی ہم پروموشنز کرتے ہیں جو کہ ہماری اتنی نہیں ہوتی ہیں, دوسری سیلز ہوتی ہیں, کوئی اور اچھے ٹوٹکے ہوتے ہیں یا کوئی اور اچھی ریسیپیز ہوتی ہیں, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ساری دوسروں کو بتاتے ہیں, اچھا ہاں دیکھو میں نے یہ ٹرائی کیا, تو آئی تھنک کہ قرآن تو سب سے بہترین چیز ہے آئی تھنک وچ ہیز ہیپنڈ ٹو آر لائف, جو ہماری زندگی میں شاید سب سے بہترین چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہوئی ہے, کیونکہ اس کے ذریعے پھر ہم اپنی باقی پوری زندگی میں, میں سمجھتی ہوں, حقیقی خوشی, حقیقی احساسات, یہ سب اس کے ساتھ آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہمارے ذریعے لوگ اس قرآن سے جڑیں. آمین یا رب العالمین. ویری گڈ سسٹر سمینہ, کہہ رہی ہیں انگلش دورہ قرآن کرا رہے ہیں آپ لوگ, ماشاء اللہ ویری گڈ. گھڑی پر بھی نظر رکھنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ 10 منٹس کی آپ لوگوں کی بریک ہے اور اس کے پھر بعد آپ لوگوں کا تجوید کا سیشن ہے. سو جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن.
أنت الحق,
أنت الحق,
ووعدك الحق,
ووعدك الحق,
وقولك الحق,
وقولك الحق,
ولقاؤك حق,
ولقاؤك حق,
والجنة حق,
والجنة حق,
والنار حق,
والنار حق,
والساعة حق,
والساعة حق.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا.
وعليك توكلنا,
وعليك توكلنا,
وإليك أنبنا,
وإليك أنبنا,
وبك خاصمنا,
وبك خاصمنا,
وإليك حاكمنا,
وإليك حاكمنا.
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا,
وما أسررنا وما أعلنا,
وما أسررنا وما أعلنا.
أنت إلهنا لا إله إلا أنت,
أنت إلهنا لا إله إلا أنت.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا.
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وهديتنا وعلمتنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا,
وأنقذتنا وفرجت عنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يهذبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يهذبنا.
كتاب الله
شيئا سوى
يهذبنا,
العمل به
كتاب الله
شيئا سوى
يهذبنا.
رسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا عرب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا عرب هلم بنا
الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جی آپ لوگ آگے بریک سے واپس پلیز ون ٹائپ کیجیے کون کون آگے الحمد للہ جی ان شاء اللہ ابھی ہمارا تجویز سیشن ہے دیکھتے ہیں سسٹر ہینا اگر روم میں موجود ہیں تو پلیز ہینڈ ریز کیجیے جی الحمد للہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے مسئلہ کھول لیجیے اور اپنے سنائیے لیسنز السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ جی الحمدللہ اوکے ہم لوگوں نے آئی نمبر 12 تک کیا تھا سورۃ الملک آج ہم انشاءاللہ 13 سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ اپنے اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے جنہوں نے آج لیسن سنانا ہے آئی نمبر 13 سے لے کر آئی نمبر 17 تک پڑھیے میں مائک چھوڑتی ہوں آپ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واسروا قولکم او اجہروا به انه علیم بذات الصدور. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے اس میں جو بالکل استعاذہ ہے نا, جب آپ اس کو اسٹارٹ کریں گی تو آپ نے میک شور کہ حمزہ آپ کا اسٹریچ نہیں ہونا چاہیے, یعنی آعو کر کے نہیں, آعو آعو آعو, ٹھیک ہے؟ حمزہ کو کوئک کر کے پڑھیں گے. اعوذ باللہ. پھر اسی طرح سے جب آپ نے آیا 13 شروع کی تو واسرو, اس میں جو آپ کا حمزہ ہے نا واسرو اس طرف جا رہا تھا, یعنی وا نہیں وا آ واسرو. پھر آپ نے تھوڑی سی ابھی را کے مخرج پر پریکٹس کرنی ہے, جیسے مین الشیطان الرجیم. اس کو نون کے ساتھ پریکٹس کریں کیونکہ یہ مخرج ابھی ہٹ نہیں ہوا. اسی طرح سے الرحمن الرحیم, یہاں پر بھی نا جو آپ کا را کا مخرج ہے وہ ہٹ نہیں ہو رہا تھا, تو اس میں آپ نے اس کو اس طرح سے ہٹ کرنا ہے, یعنی اسٹرانگ کرنا ہے کہ یہ اس کو ہٹ کریں, ان نون کے ساتھ اس کو پریکٹس کریں. جیسے بیچ میں بھی جب آ رہا تھا تو بذاتی الصدور, ٹھیک ہے؟ تو را کے مخرج کو پریکٹس کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نا لام کے مخرج کو بھی پریکٹس کرنا ہے. جو لام کا آپ کا مخرج ہے اس میں آپ کے اندر نا, یعنی منہ کے اندر بہت پریشر ہے. وَهُوَ اللَّطِي نہیں وَهُوَ الْوَلْ کہتے ہوئے بالکل آپ کی جو زبان ہے, ایک تو وہ فرنٹل ون ایٹ ٹیتھ کے گمز کے ساتھ لگے گی, دوسرا بالکل اسپریڈ ہو جائے گی. وَهُوَ جیسے لَكُمُلْ, یہاں پر بھی نا مُلْ یہ ہیوی بھی آ رہا تھا اور بہت ٹپ سینٹرڈ مخرج ہے, یعنی مول پیچھے سے بھی زبان اٹھی ہوئی ہے اور سامنے سے بھی نا صرف ٹپ لگ رہی ہے, یوں پھیل کے زبان نہیں لگ رہی. لَكُمُ الْأَرْضُ. تو تھوڑا سا آپ کے لام کے مخرج پہ پریکٹس کرنی ہے, ٹھیک ہے؟ پھر اخفا کے اوپر پریکٹس کریں. اخفا میں نا وہی چیز ہو رہی ہے کہ ہیوی ہو رہی ہے, کہ آپ کے منہ کے اندر دباؤ ہے. ذلو لاؤں کر کے اندر نہیں. لف لم شو بالکل آپ کی جو پریشر ہے وہ لپ کے اوپر آنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے آئی نمبر 16 میں جیسے وہ ڈالا تھا مفسما, تو اس کو بھی ماؤں کر کے نہیں, مفسما. جی آئی نمبر 17 میں جو ورڈ تھا حسیبا, اس میں آپ نے نا صوت کو تھوڑا اور ہیوی رکھنا ہے کہ یہ سین سے ریزمبل نہ کرے. حسیبا, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے 13 till 17.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأسروا قولكم أو اجهروا به أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
آمین ویاکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دیٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے, کچھ چیزوں کے اوپر دھیان رکھیے بس. ان شاء اللہ ابھی آپ لوگ میرے خیال ہے صفات شروع کر چکے ہوں گے, صفات آپ پڑھے ہوں گے. اس میں نا جیسے تو بیچ میں جو ہا آ رہا ہے اس میں اور بی کہتے ہوئے میک شور کہ ہا کی ہم سب کی اسٹرانگ رہے نا. پھر تھوڑی سی مجھے لگ رہا تھا اویج, جیسے ڈریم میں بھی نا ہمس کی طرف ساؤنڈ جا رہی ہے تو اس کو اس طرح سے اسٹرانگ کریں کہ اس میں ہمس بالکل بھی نہ آئے. اویڈ ویڈ اویڈ ہرو بی, ٹھیک ہے, اور ہاز میں آپ کی اچھی اسٹرانگ ہمس ہونی چاہیے. پھر اسی طرح سے کوئی کوئی ورڈ تھا جس میں نا مجھے آپ کی ہم جو فتحہ ہے وہ بہت کوئک نیکسٹ لیٹر سے جوائن ہوتی ہوئی فیل ہو رہی تھی, جیسے ذلولن لن لن تو وہ نا لے کی طرف ساؤنڈ جلدی, یعنی جلدی کیونکہ اخفا میں جاری ہے تو وہ فتحہ کمپلیٹ نہیں ہوا. ذلولن لا لن, میک شور کہ فتحہ کی ڈسٹنکٹ ون حرکہ ساؤنڈ آئے. ذلولن فمشو, جیسے یہ نیچے بھی ورڈز آ رہے تھے نا 16 میں ایخسف, تو اس میں بھی نا ای کر کے نہیں, یعنی ایخسف, پھر ایرسل, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ جو تھوڑا سا یا ہے نا یہ بھی آپ کا یوخ, یعنی ایک تو خا کی ہیوینس کم تھی دوسرا تھوڑا یا افیکٹ تھا, یعنی یا میں بھی ہیوینس جاری تھی. تو ہر لیٹر کو اس کے حساب سے, یعنی یا لائٹ خو ہیوی سین پھر لائٹ. ان یخسف بکم الارض, پھر اس ورڈ میں بھی نا یہ جو الارض اس میں بھی حمزہ آپ کا نا اور ساؤنڈ دے رہا تھا اور نہیں بیکم الارض ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے حاصیبا یہ جو با الف ہے یہ مجھے آپ کا تھوڑا سا شارٹ لگا یعنی ٹو حرکات سے کم, تو اس کو بھی لیسٹ آپ جو ہے وہ یعنی جب آپ کھینچیں گے وقف کریں گے تو ایٹ لیسٹ اس کی ساؤنڈ ٹو حرکات ہونی چاہیے. جی بہتر, جزاک اللہ خیر. اوکے نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے. آیا نمبر 18 سے لے کر آیا نمبر 21 تک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد کذب الذین من قبلہم فکیف کان نکیر. اولم یروا الى الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شيء بصیر. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. جزاك الله خير.
امین ویاکم بارک اللہ فیکم. جی دیٹس گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اوکے کچھ ورڈز نوٹ ڈاؤن کر لیجیے. آئی نمبر 19 میں جو ورڈ آ رہا ہے صافاتیوں, اس میں نا جب ہم فا کو ہٹ کریں گے تو آپ کا ہٹ بھی لائٹ ہوگا, یعنی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ صافا یعنی صاف جو ہٹ آ رہا ہے وہ منہ کے اس ہٹ میں آپ کے منہ کے اندر پریشر نہیں ہونا چاہیے. صافاتیوں, آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی ہٹ میں ہیوینیس نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. پریشر از سم تھنگ ایلس. پریشر آپ نے آواز کا دینا ہے, یعنی آواز آپ نے اٹھانی ہے. صافا لائٹ ہٹ لائٹ نہیں ہوگا, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے اندر پریشر نہ ہو. جو استعلاء والا پریشر ہوتا ہے نا جو سواد کے اندر آ رہا ہے وہ آپ نے فا میں ٹرانسفر نہیں ہونے دینا, ٹھیک ہے. وہ نبر والا تو آپ ڈیفینیٹلی یہاں پہ کریں گے صافاتیوں, ٹھیک ہے. تو آپ کا جو فا کا ہٹ ہے نا یعنی فا ہیوی ہو رہا تھا, موٹا ہو رہا تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے. صرف اس کا ہیڈ جو ہے وہ فرسٹ والا فا وہ ہیوی ہو رہا تھا. پھر ٹی اس کو باریک کر کے پھر آپ نے سرکل کرنا ہے. یہاں پہ یہ نا اس کی کسرا یعنی کمپلیٹ نہیں ہوئی. پھر جب ہم یہاں پہ رکیں گے تو ہمیں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بوت کی ٹائمنگز نون سے تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے, کیونکہ انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے بوت رخاوہ ہے اور نون جو ہے وہ توسط ہے, تو اس کی ٹائمنگز میں نا ڈفرنس آپ کا شو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو تھوڑی سی بہت کی ٹائمنگز کو زیادہ کریں. پھر جیسے آپ کی مد عارب جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر فور تھی مگر جب آپ نے اسٹاپ کیا ورڈ الرحمن تو اٹ واز ٹو, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی چونکہ مد عارب آ رہی ہے تو ہم اس کو بھی اتنا ہی رکھیں گے جتنا ہم نے باقی سب جگہ کے اوپر رکھا ہے. او اوکے صحیح. پھر 30 میں جو ورڈ آ رہا ہے جند لکم, اس میں مجھے تھوڑا سا سرکل افیکٹ لگا اخفا کے اندر, یعنی جند لکم اس میں ہوگا یہ کہ جیم کے لیے آپ لپس کا سرکل بنائیں گے, اور اخفا کرتے ہوئے نون کے لیے آپ نے اپنے لپس کو ریلیکس کر دینا ہے. اور صرف لپس کو ریلیکس نہیں کرنا, اندر سے ٹنگ کو بھی ریلیکس کرنا ہے, کیونکہ ٹنگ بھی نا ایک خاص پوزیشن لیتی ہے ضمہ بولتے ہوئے. تو آپ کی جو ٹنگ ہے وہ بھی ریلیکس ہونی چاہیے. جون جون یعنی یہ ساؤنڈ آئے گی کہ جو آپ کو یہ فیلنگ دے گی کہ آپ سرکل سے واپس ریلیکس ہو رہے ہیں. جون دلکم, ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے تھوڑا سا جو نون کا اخفا ہے اسے مزید ریلیکس کرنا ہے. پھر ان امسک رزقہ, آیت 21 میں جو ورڈ تھا اس میں نا ہا میں آپ کی تھوڑی نیزل ساؤنڈ چلے گی, رزقہ قہ کر کے نا قہ, میک شور کہ ہا جو ہے وہ پرومیننٹ رہے. اور اوور آل باقی ٹھیک تھا, مگر تفخیم کی اگر بات کیجیے تو مجھے قوف کی تفخیم میں ابھی بھی کمی ہی نظر آئی. تو اس کے اوپر آپ مزید ابھی پریکٹس جاری رکھیے, ٹھیک ہے؟ جیسے قبلیہم تو قب ق کر کے نہیں, فوقو فوقوہم ولقو قود, ٹھیک ہے؟ قوف کی تفخیم کے اوپر آپ نے پریکٹس رکھنی ابھی. جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ سسٹر آپ پڑھیے, انہیں آیات کو ریپیٹ کیجیے, 18 till 21.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يمسكهن إلا الرحمن. الطير فوقهم صوا يقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. جزاك الله خير واحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے کچھ جگہ کے اوپر نا آپ کی جو فتحہ ہے وہ مجھے تھوڑی کوئک لگ رہی تھی, ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فتحہ کے اوپر پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کی فتحہ مکمل ہو اور پھر آپ نیکسٹ لیٹر کو جوائن کریں. عموماً فتحہ جلدی ہو جاتی ہے, یہ صرف ایشو فتحہ کے ساتھ نہیں ہوتا, کسرہ ضمہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر آپ اس کو نیکسٹ لیٹر کے ساتھ جوائن کرے ہیں تو سم ٹائمز وہ اپنی حرکہ شارٹ کر لیتے ہیں نا, تو اس لیے ہمیں بی کیئرفل ہونا چاہیے کہ یعنی اس کی حرکہ کو مکمل کر کے نیکسٹ لیٹر کو ٹائم دیں. یعنی ولا قد, تو ولا قد جلدی نہیں, ولا قو قد, ٹھیک ہے؟ ایلت بوئی بو, ایلت بوئی دوئی کہیں گی تو وہ دوئی, دیکھیے فتحہ آپ کی نا بہت اچھی سنائی نہیں دی, ایلت بو بوئی ری بو بوئی ری, کہ آپ کی پہلے فتحہ سنائی دے پھر نیکسٹ لیٹر کے ساتھ آپ جوائن کریں. فو فا فو کو ہوم, یہ آپ نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے. ایک دو جگہ کے اوپر کسرہ مجھے آپ کی تھوڑی ویک لگی, جیسے ورڈ سو فا تی, یہاں پر تی کو تھوڑا سا اور شارپ ہونے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے عوتو ویوں, یہاں پہ وی, یہاں پہ اس کو اور تھوڑا سا شارپ کرنے کی ضرورت ہے. پھر ورڈ 19 میں جو ورڈ آ رہا ہے وہ یقبض, یہاں پہ دوت کا جو ساکن ٹائم ہے وہ آڈیبل نہیں تھا, تو اس کو ہم تھوڑا سا اور ٹائم دیں گے. وہ یقبض, اوکے. پھر اس کے بعد یہ جو اخفا تھا ورڈ ینصرکم, یہ والا اس میں تھوڑی سی اور ہیوینیس رکھیں. اور پیچھے 18 میں بھی جو گزرا نا میوں قبلیہم, اس میں ہم ہٹ کریں گے قاف کے مخرج کو نا, لائک میک کو بالکل ہٹ ہونا چاہیے. میوں قبلیہم آیا 21 میں جو ورڈ آ رہا ہے ام سکھ ریز کو, یہ تھوڑا سا ام سکو ہو رہا تھا, سکو نہیں, ان ام سکھ سکھ ریز کو, اس کو اور لائٹ کریں گے. جی جزاک اللہ خیر. نیکسٹ آپ نا 22 اینڈ 23 پڑھ دیجیے.
وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان
جی السلام علیکم سسٹر, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. انشاءاللہ پھر ہم اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں, ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. بارکم اللہ فیکم, سبحانک اللہم و بحمدک, أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ سسٹر ہینا جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے کہ آپ اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا اور سنا, اور نہ کہ سمجھاتی بلکہ جو آپ کی کریکشن کرتی ہیں, بے شک ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا اجر دے سکتے ہیں بے شک. تو انشاءاللہ جو سسٹر رہ گئی ہیں, سسٹر جویریا, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ. بالکل ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ ابھی ہم کر لیتے ہیں جو سسٹر رہ گئی, انشاءاللہ وہ نیکسٹ ٹائم جو ہے سب سے پہلے ہینڈ ریز کریں گی سسٹر جویریا. اور باقی جو سسٹر ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ اپنا جو ہے لیسن سنایا کیجیے پلیز, تاکہ جو جب تک ہماری غلطیاں نہیں ہوں گی تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم صحیح پڑھ پائیں گے یا نہیں, کیونکہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کہاں پہ ہم غلطی کر رہے ہیں. اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ بھی ہمارا تو آپ اپنی بکس اوپن کر دیجیے, تجلیات نبوت 61 پیج پہ فی کے اعلیٰ کی جانب اسی کی کنٹینیوشن ہے. تو اسی کو انشاء اللہ ہم آگے اسی کمپلیٹ کر.
آپ نزا کی گھڑیاں, نزا رواں اور وفات. پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا, جیسے کسی کو پکڑے تو یہاں پہ اس کے سر رکھوا دیا جاتا ہے نا ٹیک دینے کے لیے. اسی دوران ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئیں کہ آپ اسے چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں. چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی. پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح سے مسواک کی. آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا. آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, موت کے لیے تو سختیاں ہیں. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کو عام لوگوں سے دگنی موت کی تکلیف تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے زیادہ درجے دینے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اتنی مشکلات میں بھی ڈالتا ہے. پھر آپ نے دونوں ہاتھ چونگلی اٹھائی, نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے, ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا, اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے, اے اللہ رفیق اعلیٰ. آخری فقرہ تین بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی, ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے. یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11 سال تھا. اس وقت آپ کی عمر 63 سال پوری ہو چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دنیا کا سب سے بہترین انسان دنیا سے چلا گیا. جتنے دنیا میں آئے یا جتنے آئیں گے, ان سب میں سب سے خوبصورت مکمل وہ جس کی ضرورت تھی وہ دنیا سے چلا گیا. تو آپ سوچئے پھر ہم رہیں گے؟ لکھیے ذرا، میں رہوں گی اس دنیا میں، آج کی ڈیٹ لکھیں، ہم میں سے نہیں پتا کسی کو کس کی مرنے کی ڈیٹ کیا ہے، ڈیٹ آف برتھ کا تو پتا ہے نا، ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں پتا کسی کو. اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کاغذوں میں ڈی او بی لکھا ہوتا ہے نا، ڈیٹ آف برتھ، اور بعض کی تو جان نکلتی ہے اپنی ڈیٹ آف برتھ پہ کہ ہائے میری ڈیٹ آف برتھ آنے والی ہے، پتا نہیں کیا سونے کا کنگرا دنیا پہ آ گیا تھا کہ اب میں نے اس کو لوگوں کو منا منا کے دکھانا ہے کہ میں پیدا ہوئی تھی. کرتوت دیکھے بندہ، اپنے کام دیکھے، اللہ کی نظروں میں اپنا مقام دیکھے اور اپنی سیلیبریشنز دیکھے. چار پانچ چھ فٹ کا بندہ اکڑ اکڑ کے دکھاتا ہے، دیکھو میں پیدا ہوا تھا. لیکن کبھی کسی نے اپنی ڈے آف ڈی بھی لکھی؟ کبھی آپ ڈی آف ڈی دکھا لکھا ہوا آپ نے؟ کسی کو پتا؟ دیکھیے آج نومبر کی 29 ہے نا، 29 نومبر 2013. اپنے نوٹس میں لکھ لیں، اپنے ہاتھ سے لکھیے اور پوچھیے اپنے آپ سے، پتا نہیں میری ڈیٹ آف ڈیتھ کیا ہے، مہینہ 11 آئے گا یا 12 یا پہلا یا 10، ڈیٹ یکم سے 30-31 کے بیچ میں کون سی ہوگی، اور سن 2013 کتنے کو اوپر جائیں گے ہم، 14 15 16 18 20. جو پیچھے گئے وہ کدھر ہیں؟ کچھ ساتھی تھے نا ہمارے ساتھ زندگی میں، آج نہیں ہے نا، رشتے دار تھے آج نہیں ہے، کدھر گئے؟ بلکہ اگر یاد آ گیا مجھے ابھی ذکر ہوتے ہوئے تو میرا خیال ہے کہ جولائی کا مہینہ تھا ہم لوگ جب ادھر آئے تھے نا، ایسے ہی ہے. باجی فوزیہ کی ڈیتھ کب ہوئی تھی کسی کو یاد؟ جون جولائی اگست کے شاید 6-7 تاریخ تھی، رمضان تھا نا. باجی یاد ہے آپ کو ڈیٹ؟ چلے رمضان کی بات کر لیں، تو آج دوسرا رمضان گزرا نا. آپ سب چلے، نئے لوگ تو جانتے ہی نہیں ہوں گے نا، ان کو جو پرانے بیٹھے ہیں اس وقت فرسٹ بیچ والے، جس دن باجی کو بیماری کا ہوا تھا پھر ان کی فوتگی ہوئی، وہ دن اور آج کا دن کتنی کو دفعہ یاد کرتے ہیں ان کو ادھر، کب ان کا ذکر ہوتا ہے، کب ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اسی طرح لوگ ہمیں بھول جائیں گے، ہم بڑے 30 مارخاں بنتے پھرتے ہیں نا، میرے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، میں گھر نہ ہوں تو گھر چلتا نہیں. جا کے دیکھیے آپ سے زیادہ اچھا چلے گا، بس آپ نہیں دیکھ سکیں گے آ کے، سب بھول جائیں گے. کلو من علی خافان، اتنے چھوٹے ہم، بچوں کی مائیں لے جاتا ہے اللہ ہاتھوں میں، ماؤں کی گود سے بچوں کو لے جاتا ہے. کچھ کرنا ہے تو آج کرنا ہے، کوئی کسی پہ احسان نہ جتلائے، اللہ کا احسان سمجھے کہ اس نے موقع دیا مجھے خدمت کا. ہم فخر کرتے ہیں، بڑے ہم سونے کے پر لگ گئے ہمیں، ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. میں کہتی ہوں جتنا دین کا کام آپ کے ہاتھ سے اللہ کرائے، آپ ٹوٹیں روئیں کہ پتہ نہیں اللہ دوسروں کے لیے تو مجھے بنا رہا خیر کی علامت، میں خود کیا ہوں، یہ تو میرے خلاف حجتیں قائم ہو رہی ہیں کہ میں نے خود کوئی نہیں اچھے کام کیے. صحابہ کرام تڑپا کرتے تھے کہ آج تو اچھا کام کر رہا ہوں، پتہ نہیں موت کے وقت کیا کر رہا ہوں گا. تو ہر ایک اپنی موت کو یاد کرے نبی کے وقت کے ساتھ. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے دل پہ کیا اثر ہوا تھا. ہم تو دور بیٹھے سوچ رہے ہیں نا، رو رہے ہیں، تو ان کے تو ہاتھوں سے ایک اتنا پیارا ساتھی چلا گیا، راہبر، مربی، مزکی، باپ سے زیادہ شفقت والا، خیر خواہ، درد کھینچنے والا. میں اکثر سوچتی ہوں ویسے کہ صحابہ نے کیسے صبر کیا ہوگا، اور واقعی بندہ مومن کا عقیدہ آخرت مضبوط نہ ہو تو کبھی کسی مرنے والے پہ صبر نہ آئے. میں کبھی یہ سیلیبریشنز تصویروں وغیرہ میں دیکھوں، یا کبھی اتفاق ہو جاتا ہے کہ ایک جو ویسٹرن لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی میت کئی دن تک رکھی رکھتے ہیں نا، فیونرل اور سیلیبریشن جو ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں اس کو سرخ کپڑے پہناتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں. تو میں سوچتی ہوں کہ ٹھیک ہی تو کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا کہ اب کبھی نہیں اس کو دیکھنا، کبھی نہیں ان کو ملنا. اسلام نے تو موت کو بھی خوبصورت کر دیا، چلو تم چلو میں آئی، تم جا کے وہاں جگہ سیدھی کرو، ہم وار کرو، میں آ رہی ہوں. فرق ہوتا ہے نا، کوئی آپ کے پاس آیا اور جا رہا ہے واپس، اور آپ کہتے ہیں تم چلو ایک ہفتے بعد میں بھی آ رہی ہوں، بالکل فرق ہوتی ہیں فیلنگس. اور پتہ چلے کہ آخری دفعہ آ رہا ہے اور آخری دفعہ جا رہا ہے، تو صبر ہی نہیں آتا. پتہ نہیں نان مسلم کیسے صبر کرتے ہیں اپنے مرنے والوں پہ. واقعی ان کو تو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان کی لاشوں کی مٹی اور اس کی راکھ کو اپنی انگوٹھیوں میں ڈال لیں، کیونکہ ان کو پتا کہ یہ واپس نہیں آئیں گے. صحابہ کرام نے کیسے سنا اس کو. اس حادثہ دل فگار کی خبر، یعنی دل کو پھاڑنے والے حادثے کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی. قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے. چنانچہ کوئی دن اس سے تابناک اور بہتر نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک اور قبیح نہ تھا جس میں آپ نے وفات پائی. صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو. ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر مسجد میں فرما رہے تھے کہ رسول اللہ اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ منافقین کو فنا نہ کر لے، اور اس شخص کو کاٹنے اور قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہے کہ آپ وفات پا گئے ہیں. صحابہ کرام ان کے گرد مسجد میں حیرت اور غم کی تصویر بنے موجود تھے. جب ابو بکر صدیق نے صبح کو آپ کے مرض میں کمی دیکھی تو سنہو میں واقع اپنے مکان میں چلے گئے. انہیں آپ کی وفات کی خبر ہوئی تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے اور رسول اللہ کا قصد فرمایا. آپ کا جستے مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. انہوں نے چہرہ مبارک کھولا، اسے چوما اور روئے. پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا. جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی، یعنی آپ اب ہمارے رونے دھونے سے بھی دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے کیونکہ آپ ایک موت سہ چکے، اب دوبارہ نہیں آئے گی. اس کے بعد حضرت ابو بکر باہر تشریف لائے اور کہا، عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر کے پاس آ گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے. صحابہ بھی حضرت عمر کو چھوڑ کر یہیں آ گئے. پھر ابو بکر صدیق نے فرمایا، اما بعد، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. قال اللہ تعالی،
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
سورة آل عمران کی آیت 144 ہے. اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا. اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. اب دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جملہ کتنا زیادہ سمجھداری کا جملہ، کہ جس کو تو محمد کی عبادت کرنی تھی، پھر محمد تو چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کی کرتا ہے تو اللہ تو زندہ ہے. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ واللہ ہی ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں جب کسی انسان کو سنتا تو دیکھتا کہ وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوتا. آپ کو پتا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ غزوہ احد کے تناظر میں. اور غزوہ احد کب ہوا تھا؟ سن جی سن 3 ہجری میں ہوا تھا. آپ کی وفات ہو رہی ہے 10 ہجری میں. 7 سال کچھ دن پہلے یہ آیت نازل ہو چکی تھی. اللہ نے مسلمانوں کی ذہن سازی کر دی تھی کہ یہ چوٹ پڑنے والی ہے. اللہ صبر کی سل کھینچ دیتا ہے دلوں پہ. لیکن اس وقت کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی اور بعد میں سب کہتے ہیں کیسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت آج نازل ہو رہی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے. بس میں ٹوٹ کر رہ گیا حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. دیکھیں جن سے محبت کرتے ہیں نا ہم ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں اور پھر موت آ جاتی ہے اور پھر بندے کو برداشت کرنا پڑتا ہے. مومن کا کیا کام ہے؟ دعا کرے اللہ تعالی سے کہ اللہ لمبی عمر دے سب کو, لیکن ذہنی طور پہ تیار رہے. کسی وقت بھی کوئی چوٹ پڑ سکتی ہے, ایک سیکنڈ تو لگتا ہے. اب دیکھیے کہ بچے کا پیدا ہونا کسی عورت کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے نا, لیکن بعض دفعہ بچے کا پیدا ہونا ماں کی موت بن جاتا ہے. ذرا سا بچہ مس پلیس ہو پیٹ میں ماں کی جان کو خطرہ, یا بچے کو بچاؤ یا ماں کو بچاؤ. تو زندگی بھی موت کا پیغام دے سکتی ہے. تو پھر تو ہم تو زندگیاں ویسے ہی بسر کر چکے ہیں. ہر وقت اپنی موت کے لیے بھی تیار رہیں اور اپنے پیاروں کی موت کے لیے بھی. مجھے ایک ماں ہیں تو ان کی بات یاد آ گئی, بڑا اچھا نیک بچہ ان کا ماشاء اللہ, اللہ اس کو زندگی بھی دے. تو وہ ماں کو کہتا ہے کہ امی اگر میں مر گیا تو پلیز ڈونٹ کرائے, آئی ول میٹ یو ان جنہ. یعنی اس طرح سے ایمان بندے کو راستے دکھاتا ہے. ہم تو بلڈ پریشر ہائی کر لیں اور ڈپریشن میں چلے جائیں, ہائے کچھ ہو گیا, کبھی اپنے کسی بچے کو اپنے دل میں نہ بٹھائیں. میں آپ سب کو نصیحت کروں گی, اور جن کا ایک بچہ ہے خاص طور پہ, ماں کی آنکھوں میں نہیں دل میں بیٹھا ہوتا ہے, وہ دل سے دیکھتی رہتی ہے. نکال دیں دل اللہ کے لیے, صرف اللہ کو رکھیں. جس رشتے کو دل میں بٹھائیں گے نا اس کے لیے بندے کا دل چھوٹا ہوگا. اور آزمائش پھر آ جاتی ہے کیونکہ شرک ہے نا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بہرحال اب اگلا کام کیا تھا کہ اللہ کے نبی کا نائب کون ہے. نبوت میں تو کوئی نہیں, لیکن امت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے اب کس کو خلافت کا کام دیا جائے گا. اب یہ ایک ایسا ایشو تھا کہ جس پہ اس وقت بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت تھی. لیکن اس کام کو کیسے نپٹایا گیا؟ خلافت کے لیے ابو بکر صدیق کا انتخاب. رسول اللہ کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو. اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قریبی ہیں, یعنی قریش میں سے تھے, خاندان میں تھے آپ کے. چنانچہ وہ اور زبیر بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ کے مکان میں جمع ہوئے, جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے ثقیفہ بنی سعدہ میں اجتماع کیا. باقی مہاجرین حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے ہو لیے. سمجھ آ رہی ہے فرق؟ حضرت علی کو خاندان کی بنیاد پہ نامینیٹ کرنا چاہا کہ شاید خاندانی طور پہ اسلام میں بھی ایسے ہی ہوگا, خلافت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر ہے کہ چچازاد بھائی بھی تھے, داماد بھی تھے, اول مسلمان بھی تھے, حضرت علی میں بہت خوبیاں تھیں. لیکن انصار نے سوچا کہ چونکہ اب اللہ کے نبی ہمارے ساتھ رہتے اٹھتے تھے اور آپ کا انتقال بھی مدینہ میں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو چنا جائے گا. لیکن مہاجرین جو ہجرتیں کر کے قربانیاں دے کے آئے تھے ان کی نظر ابو بکر اور عمر پر تھی. اختلاف ہو سکتا تھا نا, جھگڑے لڑائیاں, میں بنوں گا بڑا تم بنوں گا, یہاں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. حضرت ابو بکر اور عمر ثقیفہ بنی سعدہ تشریف لے گئے. ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین بھی تھے. وہاں مہاجرین و انصار میں بحث اور گفتگو ہوئی. انصار نے اپنی فضیلت اور حق کا ذکر کیا, یعنی انصار نے کہا کہ ہمارا حق ہے, اور اللہ کے نبی کی زبان سے انصار کی کافی زیادہ تعریفیں بھی موجود تھیں, وہ بھی انہوں نے ذکر کی. ابو بکر صدیق نے فرمایا آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں, لیکن عرب اس کاروبار حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے, یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے. وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں کے لحاظ سے افضل ہیں. پھر انہوں نے حضرت عمر اور ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں. دیکھیں ابو بکر کیا چاہ رہے ہیں، کہ میری جگہ کسی اور کو بنا دیا جائے. اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے، یعنی ایک مہاجرین کا اور ایک انصار کا. اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا. چنانچہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اپنا ہاتھ پھیلائیے. ابو بکر نے ہاتھ پھیلایا اور حضرت عمر نے اور مہاجرین اور انصار نے بیعت کر لی. یہاں تو ایک الگ ٹاپک ہے پورا، کہ اللہ کے نبی کے بعد اختلافات کا حل کس روشنی میں ہوا، قرآن اور سنت. وہ سارے پوائنٹس جمع کیے گئے جس سے اشارے مل رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو نامینیٹ کیا تھا، آپ کی زندگی میں آپ کے مسلح پہ کھڑے ہوئے، 17 نمازیں پڑھائیں، سارے دروازے بند کر دیے گئے لیکن ابو بکر کا دروازہ کھول دیا گیا. اور ابو بکر کے فضائل پہ تو پوری پوری کتابیں موجود ہیں، تو لہٰذا یہاں اللہ کے حکم سے ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. کوئی نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرتا، اللہ کا تو کچھ نہیں جاتا. بہرحال خلافت کے لیے ابو بکر کا نام سلیکٹ ہو گیا. تجہیز و تکفین اور تدفین. تجہیز کے میت کا سامان تیار کرنا، اسی سے لفظ ہے آج ہمارے ہاں جہیز. یہ جو دلہن کو جہیز دیتے ہیں نا، یہ اصل میں میت کے ساتھ جانے والا سامان ہے. دلہن کو پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ دیتے ہیں. تکفین کفن سے، کفن دفن، دتدفین سے مراد دفن. منگل کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. غسل دینے والے حضرات یہ تھے، حضرت عباس، علی، عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قسم، اور رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام شقران، اسامہ بن زید، اوس بن خولہ. حضرت عباس اور ان کے دونوں بیٹے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، حضرت اوس نے آپ کو سینے سے ٹیک رکھا تھا. آپ کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا. پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خیسمہ کے کنویں کا تھا. آپ پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے. پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسی جگہ آپ کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی، قبر لحد والی کھودی، لحد سمرات سائٹ پہ. پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی. 10-10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے اور فردن فردن نماز پڑھتے، کوئی امام نہ ہوتا. سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی، یعنی آپ کے خاندان نے، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے. نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی. اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ کا جسد پاک سپرد خاک کیا گیا. تو یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت. آپ دیکھیں کہ نبی کے کپڑے نہیں اتارے گئے. اس پہ بھی صحابہ میں 2 ایشو ہو گئے تھے، کیا کیا جائے، نبی کے جسم کو کوئی نہیں دیکھ سکتا امتیوں میں سے اس طرح. تو کہتے ہیں کہ ایک غنودگی چھا گئی تھی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اللہ کے نبی ہی کی احادیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ نبی کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، کپڑوں کے سمیت غسل دیا. پھر نماز جنازہ کون پڑھائے، کسی نے نہیں پڑھائی، کیونکہ نبی کا مقام عام لوگوں سے بہت فرق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ آج کتنے سال ہو گئے اللہ کے نبی کو دنیا سے گئے. جی کوئی حساب بتائے. 1434 ہے نا، 1434 ہے. کس کا؟ ہجرت کا. آپ ہجرت کے 10ویں سال گئے، تو 1424 سال ہو گئے اللہ کے نبی کو جسم کے ساتھ دنیا سے گئے ہوئے. آپ کا نام زندہ، آپ کا کام زندہ، آپ کی تعریفیں موجود ہیں. یہ ہوتا ہے حق. ایسی زندگی بسر کرو کہ لوگ جانے کے بعد بھی تم کو یاد کریں. عام طور پہ دیکھیے آپ اور میں اپنے اوپر ہی لے لیجئے کہ ان سارے اوقات کے دوران ہمارے خاندانوں کی کتنی نسلیں گئی ہوں گی. آپ کو اپنی نانی کا نام یاد ہے؟ یاد ہوگا. پر نانی کا, نانی کی نانی کی نانی نہیں یاد نا. ہم تو تیسری نسل میں نام بھول جاتے ہیں, بلکہ بہت سارے جن کے دادا دادی دنیا سے پہلے چلے گئے ان کو اپنے دادا کا بھی نام نہیں یاد ہوگا, دادی کا بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کے نبی کا نہ صرف یہ کہ نام بلکہ آپ کے ذکر کارنامے سب موجود ہیں. تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حق پہ رہیے, لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. حق کی بات کرنے والوں کو لوگوں نے بہت زیادہ راستے سے ہٹانے کی کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو بہترین طریقے سے نبی کے اسوے پہ چلنے والا بنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں کیا کیا سننا چاہتے؟ ہم بیمار ہوں تو کیا حالات ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کے چکر اور ہائے وائے. آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے نکلے. صحیح بخاری کی روایت 467 نمبر کی ہے. کیا آپ اپنے مرض الوفات میں باہر آئے, سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ ممبر پر بیٹھے. پیشن ہے نا, شوق, اس کو کہتے ہیں جذبے. بیماری میں ہلکی سی کمی ہوئی تو نماز کے لیے آگے, ابھی ہم نے سن لیا, بخاری کی روایت 683 نمبر ہے. پھر بیماری کی حالت میں وصیتیں کرتے رہے, اچھی اچھی باتیں کی, صحیح بخاری 3628 نمبر کی روایت ہے. پھر انصار کا آپ کی جدائی سے غمگین ہونا اور آپ کا ان کی قدردانی کرنا, یعنی انصار نے آپ کی مرض الموت میں ہی دکھ کا اظہار کیا تھا کہ آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا, اور آپ نے پھر ان کو تسلیاں دی. پھر رحم کے رشتوں کی حفاظت کی وصیت کی, سلسلہ تو صحیح ہے 736 روایت موجود ہے. پھر موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کی وصیت کی. 3 دن پہلے آپ نے اپنی وفات سے فرمایا, تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ اللہ کی ذات سے اچھا گمان نہ رکھے, یعنی اللہ سے اچھی امید رکھو. پھر قبر پر مسجد بنانے والوں کے لیے وعید کی بات ہوئی. تیمارداری کے لیے آنے والوں کے اجر کی بات آپ نے اس موقع پہ کی کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اجر دیتا ہے جب کسی بیمار کا حال پوچھتا ہے. سلسلہ تو صحیح ہے 2047 نمبر کی روایت ہے. اور مرض الموت میں آپ کا حضرت اسامہ کے لیے اشارے سے دعا کرنا. حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ جب مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی تو میں اور میرے ساتھ کچھ لوگ مدینہ منورہ آ گئے تھے. میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خاموش تھے اور کسی سے بات نہیں کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر پھیر دیے. میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ کے ذمہ ایک سوال آئے گا کہ اللہ کے نبی پر وہی کب تک آتی رہی؟ تو وفات کے قریب تک مسلسل وہی آ رہی تھی. سب سے زیادہ وہی اس دن نازل ہوئی جس دن آپ کا وصال ہوا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4982 نمبر کی. اپنے مقصد کی تکمیل کی فکر تھی آپ کو. آپ نے فرمایا, لوگوں کیا میں نے پیغام دے دیا؟ لوگوں نے کہا دے دیا. تو کہا, نبوت کی خوشخبریوں میں سے سچے خوابوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں جن کو نیک بندہ دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھایا جاتا ہے. 1103 صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر بیماری کے باوجود لوگوں کے سوالوں کا جواب آپ دے رہے تھے, یہ اخلاق تھا آپ کا. پھر آپ نے بیماری کے باوجود اپنے مزاج کو چڑچڑا نہیں کیا. عروہ بن مسعود کی ایک روایت آپ جا کے پڑھ لیجئے, مسند احمد میں 24870 نمبر کی. بہت مشکل ہوتا ہے بیمار بندے کا خوش مزاج رہنا, سر میں درد لگ جائے نا تو مزاج بگڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ نے بڑوں کی عزت کا حکم دیا. صدقہ کرنے کی فکر تھی آپ کو, آپ نے اس وقت بھی صدقہ کیا. حضرت عثمان کے ساتھ کی خواہش کی کہ میں ان کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں, اور آپ نے کوئی وراثت نہیں چھوڑی, سب صدقہ کر دیا. اور آپ کی آخری نماز جو تھی اس میں آپ نے سورۃ مرسلات پڑھائی, یہ نوٹ کر لیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 4429. ام فضل کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو مغرب کی نماز میں سورۃ مرسلات پڑھتے سنا, اس کے بعد آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کی روح قبض کر لی. صحیح بخاری کی روایت 4462 ہے کہ حضرت فاطمہ کے ناطے سے حضرت انس کہتے ہیں کہ جب آپ کے مرض کی زیادتی ہوئی اور آپ بے ہوش ہوئے تو فاطمہ نے کہا افسوس میرے والد کو بہت تکلیف ہے. آپ نے فرمایا آج کے بعد تمہارے والد کو تکلیف نہیں ہوگی. پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو فاطمہ نے کہا اے میرے والد آپ کو رب نے قبول کر لیا ہے. اے میرے والد آپ کا مقام جنت الفردوس ہے. ہائے میرے ابا جان میں آپ کی وفات کی خبر جبرائیل کو دیتی ہوں. جب آپ کو دفن کیا جا چکا تو فاطمہ نے کہا اے انس آپ لوگوں نے کیسے گوارا کیا کہ اللہ کے رسول کو مٹی میں چھپا دو. یہ وہ اشعار ہیں جس کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا, پڑھ سکتے ہیں آپ صحیح بخاری میں 4462. آخر میں آپ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی, جس طرح کھر کھر کی آوازیں آتی ہیں یہ آپ کے گلے سے آ رہی تھی. پھر حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو دم کیا. بخاری کی روایت 5735 ہے. کس کا دم کیا؟ معوذات کا. دونوں آخری صورتیں قل اعوذ برب الناس اور فلق. تو پھر اس کو بعد جسم پر آپ کے ہاتھ پھیرتی تھیں. پھر موت کے وقت آپ جنت کے تذکرے فرما رہے تھے. سلسلہ تو صحیح ہے 2867. پیر کے روزہ فوت ہوئے تھے. جریر کہتے ہیں کہ مجھ سے یمن کے ایک عیسائی پادری نے کہا کہ اگر تمہارے ساتھی واقعی پیغمبر ہیں تو یہ آج کے دن فوت ہوں گے, یعنی پیر کے دن. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس نبی کا وفات کا دن پیر کا دن ہوگا اور آپ ایسے ہی رخصت ہوئے. وفات کے وقت آپ کا زہد. ابو بردا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے پاس گیا تو انہوں نے ہمارے سامنے ایک موٹا تہمت نکالا جو یمن میں بنایا جاتا تھا اور ایک چادر جس کا نام ملبدا ہے. پھر حضرت عائشہ نے قسم کھائی کہ اللہ کے نبی کی وفات انہی دو کپڑوں میں ہوئی. صحیح مسلم 5563 نمبر کی روایت. ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ نے اس حال میں وفات پائی کہ آپ کے لیے اون کی بنی ہوئی چٹائی میسر تھی اور آپ نے دعا کی تھی کہ مجھے بغلی قبر میں رکھا جائے. تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اس ٹاپک کو پورا کرنے کی توفیق دی. اس بک کے اندر ایک اور چھوٹی سی بک بھی ہے اینڈ پہ, آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال حلیے اور آپ کی شخصیت کے بارے میں کچھ چیزیں, خانہ نبوت اور اسی طرح شمائل ترمذی. انشاءاللہ ہم اس کو اپنے نیکسٹ سیشنز میں پڑھیں گے, لیکن ایز اے کہانی سیرت پوری ہو گئی ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو کہہ دے. جی آپ سن رہا. بغلی قبر یہ ہوتی ہے کہ جو قبر کی ڈھیری ہمیں دکھتی ہے نا, تو مردہ اس کے نیچے نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ, جیسے آپ سوچئے کہ یوں ڈگنگ کرتے ہیں نا تو گہری ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد مٹی سیدھی ہوتی ہے نا تو اس کے اندر کھودتے ہیں ایسے, جیسے بیس میں ایک ٹکڑا نکال لیں, پھر ڈیڈ باڈی کو ادھر رکھتے ہیں اور اس طرف لکڑیاں لگا دیتے ہیں. یعنی اگر خدا نخواستہ اس قبر کو کوئی گرائے تو نیچے مردہ نہیں ہوتا, مردہ پکی سخت زمین پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہم نے ابھی کور کیا اپنا ٹاپک رفیق آنا کی جانب، تو آپ کو کیسا لگا شیئر کیجیے. جب بھی ٹاپک پڑھا جاتا ہے، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا تذکرہ ہوتا ہے، تو بے شک آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی جو، جیسے کہ وہ ایک عظیم انسان تھے، جو انہوں نے جو ہم پہ احسانات ہیں ان پہ کا ہم جو ہے شکر نہیں ادا کر سکتے. بالکل صحیح جی. تو درود شریف پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو ان شاء اللہ ہمارا یہ جو تھا ریکپ میرا اس ٹائم رہ گیا تھا، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں شروع سے. آپ نکال لیجیے شروع سے الوداعیہ سال سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دسویں سال رمضان کے کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ جی یہاں سے ٹاپک شروع ہوتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں جو دسویں سال رمضان میں کتنے دن کا اعتکاف فرمایا. اس کا ہے جی 20 دن اعتکاف فرمایا. اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جی، یہ شروع سے ہوگا رفیق اعلیٰ کی جانب جو ہے یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے نا، پیج نمبر 361 سے الوداعیہ سار جو ہے یہاں سے. تو لاسٹ کلاس میں ہم نے اس کو جو ہے پڑھا تھا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی بالکل صحیح کہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے کتنی مرتبہ جو ہے قرآن کا دور کرایا؟ وہی کی خیر، کتنی مرتبہ ہوا قرآن کا دور؟ دو مرتبہ. بالکل صحیح جی، ٹھیک ہے جی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوائل سفر 11 ہجری میں کہاں تشریف لے گئے، اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے لیے دعا کی، کہاں جا کر جو ہے انہوں نے دعا کی شہداء کے لیے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوائل سفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پہ آپ نے شہداء کے لیے دعا کی کہ گویا زندہ و مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں. پھر آپ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت کون سے قبرستان تشریف لے گئے، اس قبرستان کا نام کیا ہے؟ جی بقیع غرکت. بالکل صحیح جی، قبرستان کا نام بقیع ہے اور غرکت کا مینی جو ہے قبرستان. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ماہ سفر کے کون سے دن جو ہے نا بیماری کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا؟ کون سا دن تھا؟ جی سوموار، منڈے. بالکل صحیح جی، ٹھیک ہے جی. پھر آگے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وقت میں جب مطلب تھوڑی سی ان کی طبیعت سنبھلی، جب انہوں نے فرمایا کہ جو سات مچکیزے پانی کے ڈالو اور کہ جن کا بندن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ مطلب مقصد کیا تھا کہ میری طبیعت سنبھلے، تاکہ کیا کرنا چاہتے تھے وہ؟ بالکل صحیح جی آخر پیر، مقصد کیا تھا کہ تھوڑی سی تکلیف کم محسوس، مطلب ہے اس کی کمی ہو، اور چاہتے کیا تھے؟ تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں. یعنی آخر جو تھے زیادہ تر جو وصیت تھی اور جس چیز پر زیادہ زور دیا وہ کیا تھا؟ جی وصیت. اور کس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ زور دیا، کس بات پر؟ ایک تو یہ فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے, یعنی کہ شرک سے جو آخر وقت میں جو جی قبروں کو بت نہ بنانا, یعنی شرک کی پوری مذمت کی گئی کہ اس کو مطلب ہے کہ یہ نہ ہو کہ پیچھے سے تم جو ہے وہ اس کو قبر کو بنا کر اس کی پوجا کرتے رہو تاکہ شرک نہ پھیلے, کیونکہ جیسے انہوں نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے, تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا, میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت میں جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا سب صدقہ کر دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت میں کیا میراث تھی, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا کہ جو انہوں نے صدقہ کر دیا آخری وقت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا, کتنی مالیت تھی, کیا تھا, کیا اس کی ویلیو تھی؟ تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 7 دینار تھے, کہ جو آخری وقت جی بالکل صحیح بھی, اور وہ بھی انہوں نے صدقہ کر دیے. تو اس سے ہمارے لیے عمل کی کیا بات ہے؟ کہ انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ پیچھے سے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اور پھر آنے والی نسلوں کا جو ہم سوچتے ہیں, پھر بچوں کے بچوں کے, پھر آگے بھی ان کا سوچتے ہیں, لیکن واقعی جو وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ ہم آگے ہی بھیج رہے ہیں, آخرت میں جو ہے وہی انشاءاللہ بھیجنا ہے, اور بچے بھی جو ہیں یا اولاد ہے وہ بھی کس کی ہے, کس کی طرف سے ملی ہے. جی ہم زیادہ دنیا نہ کلیکٹ کریں, جو مال تو ہے اور اولاد بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کہ اللہ ہی کے کاموں میں لگانا اللہ کی امانت ہے. بالکل صحیح جی, بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی بتایا کہ مطلب میں جا رہا ہوں, تو آپ رضی اللہ عنہا رونے لگ پڑی, تو کس بات پر وہ پھر ہنس پڑی نا, کیا خوشخبری سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو؟ جی صدقہ جاریہ بنانا ہے اولاد کو, بالکل صحیح بھی. کس خوشخبری پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ خوش ہو گئیں؟ جی کہ آپ سب سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی, اور کون سی بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں, اور یہ بھی خوشخبری دی تھی کہ آپ جو ہے خواتین عالم کی سردار ہوں گی. ٹھیک ہے جی. آخر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک جملہ جو مطلب بار بار فرمایا وہ کیا تھا کہ نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام, یعنی کہ نماز کا آخر وقت تک بھی جو ہے اس کی تلقین کرتے رہے, اور جو زیر دست ہیں لونڈی غلام عورتیں جو بھی ہمارے زیر دست ہوتے ہیں ان کے حقوق پر زیادہ زور فرمایا. ٹھیک. اور آتی جو کام تھا یعنی کہ کرنے والے کاموں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یعنی کہ وفات کا وہ ٹائم آیا تھا نزا کا, تو پھر بھی آپ نے کون سا کام جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یہ مجھے یہ کروا دو, کون سا ایسا تھا؟ کہ اس نے ہم نے دیکھا جی مسواک, بالکل صحیح, یعنی مسواک کو اتنا لازم کیا ہوتا اپنے اوپر کہ جیسے کہ آخری وقت میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی مطلب ہے اس کو نرم کر کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, تو پھر آپ نے مسواک فرمائی, تو اس سے مسواک کی بھی اہمیت پتہ نا اور واضح ہو جاتی ہے. جی ٹھیک ہے جی. آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس دن وصال ہوا وہ دن کون سا تھا؟ پیر تھا, بالکل صحیح جی, سوموار کا دن تھا, منڈے تھا, اور ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ ربیع الاول کی 12 تاریخ, اور ہجرت کا کون سا سال تھا؟ ہجرت کا 11 سال تھا, بالکل صحیح تھی, ہجرت کا 11 کا. ٹھیک ہے. تو اس میں دیکھیں کہ اب دیکھیں جو ہے تاریخ وصال کی وہ تو سب جگہ پہ ہمیں ملتی ہے کہ 12 ربیع الاول ہے, جب تک جہاں کا پیدائش کا ہے تعلق تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ اختلاف ہے, لیکن پھر بھی جنہوں نے مطلب ہے کہ جب جو ملا مطلب مناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بس دے تو وہ اس کو 12 کر سمجھتے ہیں. تو اس میں دیکھیں کہ کچھ حکمت ہے کہ اس کا جو ہے ان میں اختلاف ہے, مطلب ڈیفینیٹلی پورا یہ نہیں کہ ہاں اسی دن پیدا ہوئے, کیوں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ چیز پھیل جائے. لیکن پھر بھی لوگوں نے اس چیز کو اتنا کیا کہ شیطان ہی بے شک یہ کام کرواتا ہے نا. تو اگر بتایا جائے کہ 12 ربیع الاول کو تو یہ ہے پکا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کا دن ہے, لیکن پھر بھی جو شیطان ہے وہ اپنے کام جو ہے اپنی پوری اس کی تو کوشش ہے کہ انسان اپنے سیدھے راستے سے بھٹکے. ٹھیک ہے, پھر آگے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسد مبارک تھا وہ کیوں سی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے تو ان کی جسد مبارک کو جو ہے دھاری دھار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا, یمنی چادر جو دھاری دھار تھی. ٹھیک ہے جی, پھر آگے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے لیے کن کا انتخاب کیا گیا, کون سے صحابہ تھے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالکل صحیح جی. پھر آگے تجہیز و تکفین و تدفین میں دیکھتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑے اتار کر غسل دیا گیا تھا؟ نہیں نہیں, بالکل صحیح, بلکہ کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. اور غسل دینے والے جو تھے صحابہ کرام وہ کون کون سے تھے؟ حضرت عباس, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عباس کے دو بیٹے تھے, کون کون سے؟ ان کے دو بیٹے فضل اور قسم, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کون سے تھے؟ شکران, حضرت اسامہ بن زید اور حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی, تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ بتائیے کہ کس ٹائپ کی تھی, کون سی؟ رگلی, جسے صحیح جس کو لحد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو کیا کوئی جب صحابہ اکرام جب مطلب جا رہے تھے اندر دفن کر کے, تو جب وہ نماز جنازہ پڑھ رہے تھے تو کیا کوئی امام تھا؟ جی لحد والی, نہیں کوئی امام نہیں تھا. صحیح جی, نماز جنازہ پڑھنے میں کتنے دن لگے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نماز جنازہ جو ہے وہ منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات جو ہے وہ گزر گئی. تو اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ کا جسد باق سپرد خاک کیا گیا. جی منگل کا دن اور بدھ کی رات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی آخری نماز تھی وہ کون سے وقت کی نماز تھی جو انہوں نے پڑھائی؟ مغرب تھی, بالکل صحیح. اور کون سی سورہ پڑھائی اس میں, کون سی سورہ نامت ہے؟ مرسلات, صحیح جی بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ اب یہاں تک ہمیں یہ ہمارا ٹاپک کی مدد سے پورا ہوا, تو انشاءاللہ پھر اگلا جو ہے ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں. آپ کی پارٹیسپیشن کا بہت بہت اللہ جزا دیں, جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بس سیرہ ہماری کمپلیٹ قسم کی ہوئی, تو جو کچھ ہم نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عمل میں یہ ساری چیز لانے والا بنائے, آمین. اور جن چیزوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا اور زور دیا, ہمیں چاہیے کہ واقعی ہم سیرہ کا بار بار مطالعہ کریں نا, ایک سے ایک دفعہ پڑھ کر بند کر دیں, اسے واقعی پھر اسے بار بار جو ہے ملازہ کرنے کی ضرورت ہے. اور واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محبت اس وقت تک جو ہے ہمارے دل میں نہیں آتی جب تک ہم سیرہ کو مطالعہ جو ہے اس کی باقی کتابوں سے بھی جو کریں, تو انشاءاللہ سب سے اچھی جو بیسٹ بک ہے وہ میں کہوں گی کہ رحیق المختوم ہے, جس میں ہمیں بہت زیادہ تفصیل سے جو ہے نا اس چیز کا ملتا ہے. تو ہم اس کا مطالعہ کریں اور اپنے اپنے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں تاکہ پھر ہمیں سنتوں پر عمل کرنا مشکل نہ لگے. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ابھی ہم اپنے نیکسٹ سیشن صحیح بخاری کی طرف چلتے ہیں. تو آپ اوپن کر لیجئے کتاب الاذان, تو آگے ہم دیکھتے ہیں حدیث. جزاکم اللہ خیر کثیر و احسن جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم صحیح بخاری کا اگلا سیشن لیں گے, اور ہمارا آج کا سیشن کتاب الاذان کی کنٹینویشن ہے, اور حدیث نمبر 401 سے آگے لے کر ہم شروع کریں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مختلف قسم کی روایات آتی ہیں کہ جن کو پھر ہم بعد میں اگر اکٹھا کریں تو ہمارا کافی زیادہ شرح صدر ہو جاتا ہے ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد. اور حدیث میں یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد واقعی پہ یقین بھی آ جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ اتھینٹک علم لے رہے ہیں, اور ان چیزوں سے انشاءاللہ پھر بعد میں دوسروں کو کوئی بات کہنا بتانا وہ بھی آسان ہو جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کتاب الاذان میں ہمارے لیے کیا ہے, اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق دے. جو بھی علم ہم لے رہے ہیں یہ ہمارے لیے نفع کا علم بن جائے اور ضائع نہ ہو جائے. پیج نمبر ہے 294, حدیث ہے 401, باپ ہے حل یصلی الامام بمن حضر وحل یخطب یوم الجمعۃ فی المطر. کیا امام جس قدر لوگ موجود ہوں انہیں نماز پڑھا دے؟ کیا جمعے کے دن بارش میں خطبہ پڑھے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ خطب الناس فی یوم ذی ردغی. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے بارش اور کیچڑ کے دن لوگوں کے سامنے خطبہ دیا. فامر المؤذنہ لما بلا حی علی السلائی, پھر مؤذن کو حکم دیا جب وہ حی علی السلام پر پہنچے تو کیا کہہ دے؟ یا قالا کہہ دے, قل الصلاۃ فی الرحال, اپنی اپنی قیام گاہوں پر نماز پڑھ لیں. فنظر بعضهم الی بعض, پھر بعض نے بعض کو دیکھا, یعنی بعض لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا ہے. فقال کانک من کر تم حاضہ, تو آپ نے کہا کہ گویا کہ تم میں سے کچھ نے اس کو برا سمجھا. ان نہاز فعلہ من ہو خیر منی, حالانکہ یہ کام اس شخصیت نے کیا ہے جو مجھ سے بہت بہتر ہیں, یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیا ہے. انہا عظمتن و انی کرہت ان اخرجکم, فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اذان سے مسجد میں آنا ضروری ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اچھا نہ سمجھا کہ تمہیں تکلیف میں ڈالوں. اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ جب بغیر بارش کے لوگ گھروں میں پڑھیں تو بارش میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم شادیوں میں جا سکتے ہیں, ہم ایئرپورٹس پہ جائیں گے, ہم شاپنگ میں بھی چلے جائیں گے, لیکن مسجد میں تو بارش میں جانا بہت محال ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت اپنی امت سے کہ انہوں نے اس چیز کو امت کے فائدے کی خاطر یہاں بھی بیان کر دیا کہ وہ ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ تھوڑے سے بھی لوگ تھے تو آپ نے ان کو بھی نماز پڑھانا پسند کیا, اور باقی لوگوں نے گھر میں پڑھ لی تو ٹھیک ہے. ایک اور چیز اس سے پتہ چلتی ہے دین کا بیلنس, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے, بس جو چیز ان کے حق میں بہتر ہوتی تھی وہ کرواتے تھے. آئیے اگلی روایت کو اور سمجھتے ہیں. ان انس رضی اللہ عنہ قال, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال رجل من الانصاری, انصار میں سے ایک آدمی نے کہا, انی لا استطیع الصلاۃ معک, میں آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ وہ کان رجل دخمن, وہ ایک موٹا آدمی تھا, دخیم کہتے ہیں نا موٹے کو, وہی لفظ ہے. فسنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما, پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا. فداہ الی منزلہ, پھر آپ کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دی. فبسط لہ حسیرا, اور آپ کے لیے چٹائی بچھائی. وندہ طرف الحسیر, اور چٹائی کے کنارے کو دھو دیا. صلی علیہ رکعتین, اس پر آپ نے دو رکعتیں ادا کی. سبحان اللہ, دیکھیے کیسے اختتام ہے. فقال رجل من آل جارود لأنس, تو آل جارود میں سے ایک آدمی نے حضرت انس سے پوچھا, اکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الدحا, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دحا یعنی چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ قال ما رأيته صلاها الا يومئذ, حضرت انس نے جواب دیا کہ میں نے اس روز کے علاوہ کبھی بھی آپ کو یہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا. تو کیا پتا چلا کہ ایک شخص جو آپ کے ساتھ مسجد میں آ کے نہیں پڑھ سکا یا نہیں آ سکتا تھا, تو اللہ کے نبی نے پھر ان کے گھر جا کر اندر بھی نماز ادا کی اور ان کی کھانے کی دعوت کو قبول کیا. کتنی خوبصورت شخصیت تھی, اللہ آج ہمیں بھی ایسا بنا دے. تو کیا پتا چلا کہ معذور لوگ اگر نماز جمعہ میں شریک نہ ہو سکیں تو انہیں گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے, شرط ایک ہے کہ معقول عذر ہو. معقول عذر کی بنا پر جماعت سے پیچھے رہنا جائز ہے. تو ہر بندہ اپنے عذر خود جانتا ہے, بس ہم تو دعا کر سکتے ہیں اپنے ہی بارے میں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے عذر قیامت کے دن سچے ثابت کروانا جو کہ ہم دین سے دور رہنے کے رکھتے ہیں, اور تو ہمیں اس دن شرمسار نہ کرنا. پھر اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیے گا, اذا حضرت طعام وقیمت الصلاۃ, دوران اقامت اگر کھانا آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاۃ المغرب فلا تعجلوا ان اشاعکم. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, جب کھانا سامنے رکھ دیا جائے تو مغرب کی نماز سے قبل کھانا کھاؤ, اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز کے لیے جلدی نہ کرو. تو وہی بات جو بڑی معروف روایت ہے ہمارے ہاں کہ عشاء اور عشاء جمع ہو جائے تو پہلے کھا لو. لیکن دیکھیے کہ اگر بھوک لگی ہو, کھانا تیار ہو تو پھر کھا لیجیے. اب یہ نہیں کہ شادی ہال میں بیٹھے ہیں تین چار گھنٹے سے بیوقوفوں کی طرح, اور ادھر اذان کا وقت قریب ہوا تو قاضی کھانا کھول دیا, یہ بھی پھر ناسمجھی کی بات ہوگی. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, ٹھیک ہے؟ پورے دل سے نماز پڑھی جائے اور سکون سے ہو اور خوشی و خدو ہو, کیونکہ دھیان کھانے میں ہوگا تو نماز میں پھر دل نہیں لگے گا. پھر آپ دیکھیں یہ خواتین کے لیے بہت ہی اہم موضوع ہے, من کان فی حاجت اہلہ فاقیمت الصلاۃ فخرجا, جماعت کھڑی ہو جائے تو گھریلو مصروفیات ترک کر کے نماز میں شامل ہو جانا چاہیے. ہم کیا کہتے ہیں, بس روٹی پکا لیں, اچھا چاولوں کو دم دے لیں, اچھا دودھ ابل جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم گھر کے کاموں کو مینج کر سکیں. عن عائشة رضی اللہ عنہ انہا سئلت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ان سے سوال کیا گیا, ما کان یصنعو فی بیتہ, کہ اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے گھر میں؟ قالت, فرمایا, کان یکون فی محنت اہلہ, کا کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے, اس میں مصروف ہوتے تھے. تعنی خدمت اہلہ یعنی اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے. فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ, ہاں جب نماز کا وقت ہوتا تو پھر آپ نماز میں تشریف لے جاتے. تو کیا پتا چلا کہ کھانے کے علاوہ دیگر دینی کاموں کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ آپ اس کی خاطر نمازوں کو چھوڑ دیں. پھر تو ہم سارے سچے ہیں, پھر تو وقت بے وقت کی نمازیں قضا, پھر تو راتوں کو بھی جاگ لے. پھر تو آپ دیکھیں نا, جو لوگ آج کل سارا دن کام کرتے ہیں اور راتوں کو گھروں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں, پھر وہ بھی سچ ہیں. تو اس کو میسٹ اپ نہ کیجئے گا, ورنہ تو پھر سارے ہی لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا تو عذر ہی بڑا سچ ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کے عذر کو دیکھے گا. پھر اگلا باب دیکھیے, من صلی بالناس و یرید ان یعلمہم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ, مسنون طریقہ سکھانے کے لیے لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا, یعنی کیا طریقہ تھا اللہ کے نبی کا نماز پڑھنے کا, یہ دوسروں کو بتانے کے لیے آپ دوسروں کو دکھا سکتے ہیں, یعنی دوسروں کو سکھانے کی خاطر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. کیسے؟ ان مالک ابن الخویرث, حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال انی لاصلی بکم فما ارید الصلاۃ, کہتے ہیں کہ ایک بار انہوں نے کہا میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں حالانکہ میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے. اصلی کئی فرائت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی, میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ طریقہ سکھا دوں جس طریقے سے رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو یہ ہے تعلیم کی خاطر نماز پڑھنا اور دوسروں کو دکھانے کے لیے. جیسے بعض دفعہ کلاسز میں ہم ڈمی طور پہ کھڑے کر کے بچوں کو نمازیں پڑھاتے ہیں, تو ایسا کرنا جو ہے یہ پھر ریاکاری اور شرک جو ہوتا ہے وہ نہیں آتا. اس میں دوسروں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے, جس میں اب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو نماز سکھا رہے ہیں, تو نفل نیت کر لیجئے, کیونکہ اس میں تھوڑی بہت حرکت تو کرنی پڑے گی نا, تو پھر اس طرح کی چیزوں کی رخصت موجود ہوتی ہے, اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے گا, اہل العلم والفضل احق بالامامتی، صاحب علم اور حکمت کا حق ہے کہ وہ امامت کرائے، یعنی جس کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل دیا ہو، کوئی بزرگی دی ہو، تو وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے. حدیث ذرا طویل ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا حدیثن، حضرت عائشہ سے روایت کردہ ایک حدیث سے پیچھے گزر چکی ہے اصل میں 399 میں، مرو ابا بکر فلیصلی بن ناسی، اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو اسی حدیث میں تقدمو وہ پیش کرتی ہیں، یعنی اور بات فرماتی ہیں. وفی خاص روایتی، ایک اور روایت میں جو بات آتی ہے، قالت قلتو ان ابا بکر اذا قام فی مقامک لم یسم الناس من البقائی، کہ ابو بکر جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو غم کی وجہ سے روئیں گے تو ان کی آواز لوگوں کو نہیں آئے گی. فمر عمر فلیصلی للناس، پس آپ عمر کو حکم دے دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فقالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، فقلت لحفصہ قولی له، کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم بھی اللہ کے نبی سے یہی بات کہو، ان ابا بکر اذا قام فی مقامی کا لم یسم الناس من البقائی، کہ جب ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگ آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں سن سکیں گے، لہذا فمر عمرہ، تو عمر کو حکم دیجئے. یہ جو مر ہے نا، یہ امر ہی سے فصیغہ امر ہے، حکم مر. فلیصلی للناس، بس چاہیے کہ لوگوں کو وہ نماز پڑھائیں. ففعلت حفصہ، تو حفصہ نے بھی یہی کیا، یعنی حضرت حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قسم کی سفارش کر دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا، مح یعنی خاموش رہو، انکن لانتن صواحب یوسف، یقیناً تم یوسف علیہ السلام کی ہم نشین عورتوں کی طرح ہو، لہذا کیا کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دیجئے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فقالت حفصہ عائشہ، تو حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے کہا، ما کنت لیصیب منکی خیرن، حضرت عائشہ سے کہا میں نے کبھی تم سے کوئی فائدہ نہیں پایا، یعنی آپ کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی. تو کیا پتا چلا کہ سوکناپے کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہی ہے. تو بہرحال ادھر سے آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور کیسے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہی ان کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنا دے. تو انشاءاللہ آگے پھر ہم کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے صحیح بخاری کا سیشن، کتاب الاذان ٹاپک، اس میں سے ہم حدیث نمبر 401 سے ہم نے سٹارٹ کیا. انشاءاللہ ہم اس کا شارٹ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں دیکھیے کہ حدیث نمبر 401 میں ہے کہ کیا اگر جو ہے بارش ہو، کیچڑ وغیرہ ہو راستے میں، تو کیا گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں بارش کی وجہ سے؟ جی بالکل صحیح. تو مؤذن جب اذان دے گا، تو جب بارش ہے اس طرح کا مطلب ہے موسم ہے، تو وہ جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچے تو کون سے الفاظ جو ہے وہ کہے نا، کون سے الفاظ ہیں وہ خاص کے جو حی علی الصلاۃ پر پہنچ کر وہ حی علی الصلاۃ کے بجائے کون سے الفاظ کہے گا مؤذن؟ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مؤذن جو ہے جب حی الصلاۃ پر پہنچے گا تو بولے کہ الصلاۃ فی الرحال، مطلب کیا کہ اپنی اپنی قیام گاہوں پر نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. پھر آگے ہم نے نیکسٹ حدیث میں دیکھا کہ 402 میں کہ اگر کوئی معذور ہے، جسمانی طور پر کوئی سے کوئی عذر ہے، تو کیا اس کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے. اور اگر وہ چاہتا ہے کہ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تسلی کے لیے جو ان کے مطلب ہے گھر چلے گئے اور ان کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ لی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک اچھی عادت ہے کہ اگر کسی کا دل چاہتا ہے لیکن وہ مجبور ہے، تو اگر اس کے گھر میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھائی تاکہ اس کی کوئی مطلب ہے کوئی اس طرح کی دل آزاری نہ ہو، یا کوئی سمجھے نہ کہ میں نہیں جا سکتا، تو کوئی مجبوری کی وجہ سے وہ مایوس نہ ہو. ٹھیک ہے، آگے احادیث نمبر 403 میں دیکھیے کہ اگر دوران اقامت اگر سے پہلے کھانا کھانا ہے یا نماز پڑھنی ہے، اور نماز بھی اگر فرض کریں کہ مغرب کی نماز میں تو وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے، کھانا کھانا ہے، بالکل صحیح. کیوں، وجہ کیا ہے کھانا کھانے کی پہلے؟ کھانا کیوں بندہ کھا لے پہلے؟ کیونکہ کھاتے وقت بھی پھر اس کے سوری نماز پڑھتے وقت بھی خشوع نہیں رہے گا اور دھیان کھانے کی طرف رہے گا، اور ایک خشوع کے لیے جی، تاکہ نماز سکون سے پڑھے. جی صحیح، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، آگے ہے حدیث نمبر 404 میں کہ اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا گھریلو مصروفیات جو ہیں ان میں انسان جب کر رہے جو کچھ بھی وہ مصروف رہے گا، یا ان کو چھوڑ کر نماز پڑھے گا؟ کہ کھانے کا تو ہم نے دیکھا کہ کھانا آ جائے تو پہلے کھانا کھائے گا، جبکہ جی نہیں صحیح جی، وہ نماز پہلے پڑھے گا اور باقی مصروفیات کو چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، اور مسنون طریقہ سکھانے کے لیے، یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا، یعنی کہ کون سا مسنون طریقہ ہے، تو اس لیے ہم نماز مطلب بچوں کو سکھانے کے لیے کچھ پڑھ سکتے ہیں، صرف مقصد یہ ہو کہ کس طرح سے پڑھنا ہے. کیا ہم بچوں کو سکھانے کے لیے یا کسی کو بھی جی پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح صحیح. امامت کا زیادہ حقدار کون ہے، کس لحاظ سے ہم جی نفل کی نیت کر کے پڑھ لیں؟ بالکل صحیح، تو اس طرح اس کو ثواب بھی مل جائے گا اور طریقہ بھی جو ہے وہ مقصد جو ہوگا وہ پورا ہو جائے گا، علم وزل جو ہے اس کو اہمیت دی جائے گی، تو وہ زیادہ حقدار ہوگا امامت کروانے کا. ٹھیک ہے جی، یہاں تک انشاءاللہ ہمارا یہ والا ٹاپک چل رہا ہے، 406 تک ہم نے پڑھا، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آگے سے پڑھیں گے. تو جزاک اللہ خیر آپ کی پارٹیسپیشن کا، اور آپ نے جو وقت دیا، سیکھا، سنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے عمل میں لے آئے، آمین. اور ہماری غلطیوں، کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں معاف فرما دیں، آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن جزا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا